الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما.
اللہ بری باتوں کا زبان پر لانا پسند نہیں کرتا، البتہ مظلوم جیسا بھی ہو اللہ کی محبت میں ہے اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے.
پہلا حکم ارشاد کیا گیا، ویسے اوروں کے خلاف غیبتیں، چغلیاں، حسد، بغض، اس طرح کی باتیں نہ کیا کرو، لیکن اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا کہ گندی باتیں زبان پر آئے. اگر تمہیں کسی نے ستایا ہوا ہے، تنگ کیا ہوا ہے، اوروں کو خبر دینے کے لیے کہ اس سے بچ کر رہنا، ایسے میں اگر کوئی غلط بات یعنی اس کی وہ برائی جو اس نے آپ کے ساتھ کی اوروں کو بچانے کے لیے بتا دو، اس معاملے میں اس سے بچ کر رہنا، تو اللہ تعالیٰ اس بات کی اجازت عطا فرماتا ہے. مثلا ایک بندے نے مجھ سے 5 روپے ادھار لیے، وقت پر واپس نہ کیے، میں کسی اور کو بتا سکتا ہوں لین دین میں اس سے احتیاط کرنا یہ لین دین کا کچا ہے. اب یہ میرا کہنا یہ غیبت نہیں ہوگی، اوروں کے ساتھ مہربانی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ نے اس بات کی مجھے اجازت عطا فرمائی.
إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا.
اگر تم کوئی بھلائی کرو ظاہر کر کے یا اسے چھپا لو یا کسی کی برائی معاف کر دو تو بے شک اللہ معاف کرنے والا اور قدرت رکھنے والا ہے.
ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلا.
بے شک وہ جو اللہ اور اس کے رسول سے انکار کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اللہ سے اس کے رسولوں کو جدا کریں اور کہیں ہم بعض کو مانتے ہیں اور بعض کو نہیں مانتے، اور چاہتے ہیں کہ ایمان اور کفر کے درمیان کوئی راہ نکالیں.
اولئك هم الكافرون حقا واعددنا للكافرين عذابا مهينا.
ایسے لوگ ہی حقیقتاً کافر ہیں اور ہم نے کافروں کے لیے ذلیل کر دینے والا عذاب رکھا ہے.
والذین آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين احد منهم اولئك سوف يؤتيهم اجورهم وكان الله غفورا رحيما.
اور وہ جو ایمان لائیں اللہ اور اس کے تمام رسولوں پر اور ان میں سے کسی پر ایمان میں تفریق میں نہ پڑیں تو ایسوں ہی کو عنقریب ان کے صلے ملیں گے اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے.
سب سے پہلا حکم تھا کہ اللہ بری بات زبان پر لانا پسند نہیں کرتا، تو میں نے کہا چلیں اجازت ہے، جو مظلوم بندہ ہے وہ کوئی بات اس کی کہہ سکتا ہے اوروں کی بھلائی کی خاطر. یہاں بھی اگر چپ ہی کر جایا جائے تو بہتر یہی ہے. اگر اس پر میں یہ آیت نازل کس کے متعلق ہوئی تھی؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق. اب جو میں کہنے والا ہوں یہ تفسیر کی جہت نمبر 2 ہے. اگر اپنی طرف جس نے مجھ پر ظلم کیا، اگر میں اپنی طرف سے غبار نکالنے کے لیے اس کے خلاف ایک آدھ بات کر دوں تو جرم نہیں ہے، معافی ہے، لیکن اس میں بھی پی جانا اور صبر کر جانا افضل ہے. آئے میں اس پر حدیث کی آپ کو بات بتاتا ہوں. حضور بھی تشریف فرماتے، ابو بکر بھی تشریف فرماتے. ایک شخص آیا اور رسول اللہ کے سامنے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو برا اس نے کہنا شروع کر دیا. ایک بار کہا، دو بار کہا، تین بار کہا، وہ برائی پر برائی کرتا چلا گیا. حضرت ابو بکر صدیق چپ بیٹھے ہوئے تھے، سر جھکایا ہوا تھا. کچھ دیر ہوئی تو آپ نے پھر ہلکا سا اسے جواب دے دیا، مناسب درجے ہی کہتا، یعنی تو غلط کر رہا ہے، میں تو ایسا نہیں ہوں. اتنا کہا تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام اٹھ کھڑے ہوئے، جیسے کہ جانے لگے اور ناگواری کا احساس کیا. حضرت ابو بکر کہنے لگے، میرے حضور وہ مجھے برا کہہ رہا تھا، تب تو آپ تشریف فرما رہے، سرکار راز کیا ہے؟ میں نے صرف اسے اتنا ہی کہا ہے نا، جواب ہی دیا ہے، تو آپ ناراضگی کی صورت میں اٹھ کر جا رہے ہیں. اللہ، حقیقت جو حضور نے کھولی، حضور جو حقیقت کھولی. فرمایا ابو بکر، جب تک تو چپ تھا اللہ نے فرشتہ بھجوایا ہوا تھا، وہ تیری طرف سے جواب دے رہا تھا، اور جب تو بولا ہے تو فرشتہ واپس چلا گیا، ڈیوٹی ختم ہو گئی. تو میرا خیال ہے اسے کہتے ہیں اللہ کی مدد. تمہارے ساتھ کوئی ظلم کرے، زیادتی کرے، برا تمہیں کہے، چپ رہو، پی جاؤ. یہ صوفیا ملنگ یہ کوئی پاگل نہیں تھے کہ یہ اپنے آپ کو برا کہنے والوں کے معاملے میں چپ رہتے تھے. انہیں پتا تھا کہ ہمیں کوئی برا کہتا ہے نا، ہمارا اللہ ہے نا حساب لے رہا ہے، فرشتہ بھیجا ہوا ہے، وہ ساتھ ساتھ جواب چل رہا ہے. خود جواب دو گے کتنا کو دے لو گے، کیسا دے لو گے؟ اور اگر اللہ کی طرف سے جواب آئے گا تو معاملہ بڑا خطرناک ہو جائے گا. يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا.
أهل الكتاب آپ سے سوال کرتے ہیں کہ آپ ان پر آسمان سے کوئی کتاب اتار دیں جبکہ موسیٰ سے انہوں نے اس سے بھی بڑا سوال کیا تھا بولے کہ ہمیں اللہ کو اعلانیہ دکھاؤ تو ان کے ظلم کے سبب آسمانی بجلی نے انہیں گرفت میں لے لیا روشن آیات کے آ پہنچنے کے باوجود انہوں نے بعد ازاں ایک بچڑے کو معبود بنا لیا پھر ہم نے اس سے بھی درگزر کیا اور موسیٰ کو مکمل غلبہ عطا کر دیا.
رسول پاک علیہ السلام کے پاس یہودی آئے تھے اور آ کر اس طرح کی ریکویسٹ کی تھی ہمارے نبی موسیٰ وہ ایک دم سے کتاب لے کر آ گئے تھے تورات آہستہ آہستہ نہیں اتری تھی آپ بھی اگر نبی ہیں تو ایک دم سے کتاب لا کر دکھائیں نا. رسول پاک علیہ السلام نے اللہ کے دربار میں عرض کی میرے مولا یہ کس طرح کی باتیں کرتے ہیں. رب کائنات نے جواب ارشاد فرمایا محبوب یہ تو صرف اتنا ہی کہہ رہے ہیں یہ اتنے بدبخت ہیں کہ اس سے پہلے اپنے پیغمبر موسیٰ سے یہ اس سے بھی خطرناک ریکویسٹ کر چکے ہیں. خود ہی بیان کر دی کہ وہ خطرناک ریکویسٹ یہ تھی موسیٰ تب مانیں گے تیرے رب کو جب وہ نظر آئی وہ سامنے دکھے جب تک دکھے گا نہیں ہم مانیں گے نہیں. یہ تو ایسی بدبخت قوم ہے اگر انہوں نے آپ سے اتنی کو ریکویسٹ کر لی ہے چھوڑیں دفع کریں ان کو ہم خود ہی ان کا حساب لے لیں گے. تو پھر وہ آخر کار ان پر اللہ کی طرف سے بڑے عذاب اترے.
ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت واخذنا منهم ميثاقا غليظا.
اور ہم نے ان سے پختہ قرار لینے کے لیے ان پر طور پہاڑ کو بلند کیا اور ہم نے ان سے کہا دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے گزرو اور ہم نے ان سے یہ بھی کہا کہ زیادتی نہ کرو ہفتہ کے دن اور ہم نے ان سے پختہ وعدہ لیا.
یہ گزشتہ کہانیاں گزر چکی ہیں کہ ان پر کوہ طور جیسے لاد دیا جانے لگا تھا ان سے کہا گیا تھا بیت المقدس میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہوئے ہفتے والے دن مچھلیاں نہ پکڑو پہلے سے بارے میں جو کہ ہم پڑھ چکے ہیں لہذا ہم آگے روانہ ہونا چاہیں گے.
فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا.
ان کی سزا کا سبب ان کی عہد شکنی اللہ کی آیتوں سے انکار انبیاء کا ناحق قتل اور یہ یاوا گوئی تھی کہ ہمارے دلوں پر غلاف ہے بلکہ اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں پر مہر کر دی تھی بس تھوڑے ہی لوگ ایمان لائیں گے.
یہ عنوانات بھی پیچھے پہلے سے بارے میں آ چکے ہیں.
وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بَل رَّفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا.
اور ان کے کفر اور مریم پر بہتان عظیم باندھنے کے سبب اور ان کے یہ کہنے پر کہ ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ کو قتل کر دیا جو اللہ کے رسول تھے حالانکہ انہوں نے نہ تو انہیں قتل کیا اور نہ سولی چڑھایا لیکن ان کے لیے صورت شبیہ بنا دی گئی اور بے شک وہ لوگ جو اس بارے میں مختلف باتیں کرتے ہیں وہ شک میں پڑ گئے ہیں انہیں اس بارے میں سوائے توہمات کی پیروی کے یقینی علم حاصل نہیں اور انہوں نے یقیناً عیسیٰ کو قتل نہیں کیا بلکہ انہیں اللہ نے اپنی طرف اٹھا لیا اور اللہ غالب حکمت والا ہے.
اس سے پیچھے میں آپ کو حضرت تیسرے سپارے میں عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق قرآنی نظریہ بتا چکا ہوں. عیسائیوں کا خیال ہے عیسیٰ علیہ السلام مر چکے ہیں ہم نے انہیں قتل کر دیا تھا سولی پر چڑھا دیا تھا. رب کائنات نے کہا یہ سب کچھ غلط ہے عیسیٰ علیہ السلام کو نہ انہوں نے قتل کیا نہ سولی پر چڑھایا بلکہ اللہ نے اپنے پاس انہیں بلند فرما لیا. اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں موجود ہیں قرب قیامت میں اللہ تعالیٰ انہیں دوبارہ زمین پر اتار دے گا اور اس بات کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی نشانی شمار فرمایا.
وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا.
اور اہل کتاب میں سے کوئی نہیں بچے گا مگر عیسیٰ پر اس کی موت سے پہلے ایمان لائے گا اور قیامت کے دن وہ ان سب پر گواہی گزارنے والے ہوں گے.
قرآن پاک کا یدھا سمجھیں کچھ باتیں فوراً سمجھنی چاہیے. یہودیوں میں سے ہر یہودی مرنے سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان ضرور لائے گا حالانکہ اس کا فائدہ اب نہیں ہے لیکن لائے گا. اس بات کا معنی کیا ہے؟ اس بات کا معنی ایک تو اس قول اس جملے کے دو تفسیری قول نقل کیے گئے. ایک تو یہ کہ جب بھی کوئی یہودی مرنے لگتا ہے تو اس پر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی حقیقت کھل جاتی ہے کہ واقعی وہ اللہ کے سچے رسول تھے, تم نہیں نہ مانتے تھے ان کو, وہ اللہ کے سچے رسول تھے. پہلے اس بارے میں آ چکا ہے, وقالت الیہود, یہودیوں نے کہا کہ عیسائی کچھ بھی نہیں ہے, عیسائیوں نے کہا یہودی کچھ بھی نہیں ہے. لیست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء, ایک دوسرے کو مانتے نہیں تھے. تو مرنے سے پہلے حقیقت کھل جائے گی, لیکن رب کائنات نے کہا اس حقیقت کے کھل جانے کا فائدہ نہیں ہے. اور دوسرا قول یہ کیا گیا کہ قیامت سے قریب جب عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ تشریف فرما ہوں گے تو اس وقت جتنے یہودی ہوں گے ان سب پر کھل جائے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے سچے نبی تھے اور اس وقت بطور خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بن کر تشریف لائے ہیں. اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ ہر اہل کتاب پر عیسیٰ علیہ السلام کی حقیقت کھل جائے گی اور مرنے سے پہلے وہ ان کو یقیناً تسلیم کرے گا. فرق کیا نکلے گا؟ فرق یہ نکلے گا کہ اب اگر کسی موت کے وقت ہر یہودی پر عیسیٰ علیہ السلام کی حقیقت کھلتی ہے, انہیں نبی تسلیم کر لیتا ہے, تو اس وقت نبی تسلیم کر لینا انہیں کوئی فائدہ نہیں دے گا. اس وقت نبوت رسول اللہ کی چل رہی ہے. اور قرب قیامت میں جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے, اس وقت جب یہودیوں پر عیسیٰ علیہ السلام کی حقیقت کھلے گی, واقعی اللہ کے سچے بندے ہیں, تو اس وقت ہمیں پھر انہیں مان لینا چاہیے. تو ماننے کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ جو کچھ عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں وہ مان جائیں, تو وہ کیا کہہ رہے ہوں گے؟ محمد اللہ کے سچے رسول ہیں. لہذا وہ آخری زمانوں میں لایا ہوا ایمان, کیونکہ وہ اصل میں رسول اللہ پر ایمان ہوگا, لہذا وہ ایمان ان کا قابل قبول ہوگا.
فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات احلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا,
یہودیوں کے ظلم کی وجہ سے ہم نے ان پر پاک چیزیں حرام کر دی جو ان کے لیے حلال تھیں, اور اس وجہ سے کہ وہ راہ خدا سے کثرت کے ساتھ روکتے تھے.
یہ اونٹ کا گوشت اور اونٹنیوں کا دودھ, یہ پہلے ہم جان چکے ہیں یہودیوں نے خود ہی اپنے اوپر حرام کیا ہوا تھا, اللہ نے نہیں. رب کائنات نے کہا ان کا ظلم تھا, ہم نے بھی کہا ٹھیک ہے پھر تو اب تم نہ ہی کھاؤ.
وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا,
اور ان کی سود خوری کی وجہ سے جبکہ انہیں اس سے منع کیا گیا تھا اور اس بنا پر کہ وہ لوگوں کے اموال ناحق کھاتے تھے, اور ان میں سے منکرین کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے.
یہودیوں کی آتے بیان کی گئی ہیں اور خسرتیں, ایک تو یہ کہ اللہ کے راستے سے یہ روکتے ہیں, صدہم عن سبیل اللہ, اللہ کے راستے سے روکتے ہیں یہودی, اللہ کے راستے سے روکتے ہیں. دوسری بات سود کھاتے ہیں, تیسری بات لوگوں کے اموال غلط طریقے سے ہڑپ کر جاتے ہیں. قیامت تک یہودیوں کی یہ خصلت باقی رہے گی اور یہ باز آنے والے نہیں ہے. جب تک یہودی یہودی رہے گا اپنی ان خصلتوں سے باز نہیں آ سکتا, جیسے کہ جب تک منافق منافق رہتا ہے وہ ڈسنے سے باز نہیں آ سکتا, ایسے ہی یہودی جب تک یہودی رہے گا سود کھاتا رہے گا, غلط طریقوں سے لوگوں کا مال بٹورتا رہے گا, اللہ کے راستے سے روکتا رہے گا.
لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما.
لیکن ان میں علم میں پختگی رکھنے والے اور وہ لوگ جو آپ پر نازل ہونے والے صحیفہ نور پر ایمان رکھتے ہیں اور اسے بھی مانتے ہیں جو آپ سے پہلے اترا, اور نماز قائم کرنے والے اور زکات ادا کرنے والے ہیں اور ایمان رکھنے والے ہیں اللہ کی توحید پر اور یوم آخرت پر, تو ایسے لوگوں کو ہم اجر عظیم سے نوازیں گے.
ان اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعده واوحینا الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وعیسی وایوب ویونس وہارون وسلیمان واتینا داود زبورا.
بے شک ہم نے آپ کو وحی سے نوازا جیسے کہ ہم نے وحی بھیجی نوح اور ان کے بعد سارے نبیوں پر, اور ہم نے وحی کی ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد پر, اور عیسیٰ اور ایوب اور یونس اور ہارون اور سلیمان کی طرف, اور ہم نے داوود کو زبور دی.
خاص توجہ کے ساتھ آیت سنیے گا, ایک خاص مسلک کی بات ہے. وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا,
اور رسولوں کو جن کا پہلے ہم ذکر کر چکے, اور رسولوں کو ہم نے آپ سے ذکر نہیں کیا, اور اللہ نے موسیٰ کو شرف کلامی بخشا.
کچھ رسولوں کا علم ہم نے آپ کو دے دیا ہے, کون تھے, کہاں تھے, کیا کرتے تھے, کچھ رسولوں کا علم ابھی تک ہم نے آپ کو نہیں دیا. صاف صاف الفاظ ہیں, قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ لَمْ نَقْصُصْهُمْ تخصصهم علیک، کچھ کا علم بتا دیا کچھ کا علم نہیں بتایا. مسلمانوں کے صفوں میں کہیں نہ کہیں آپ یہ آواز سنو گے، قرآن خود کہتا ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام کو کچھ رسولوں کا علم تھا، کچھ کا علم تھا ہی نہیں. تو جب علم تھا ہی نہیں، یہی تو ہم کہتے ہیں کہ علم غیب نہیں تھا. یہ ایک مختصر سی دلیل تیزی کے ساتھ میں نے کہہ دی. جاننا چاہیے قرآن پاک کا یہ حصہ صحیح کہہ رہا ہے، یہ اول زمانوں کی کہانی ہے. آخری زمانوں میں قرآن یہ بھی نازل ہو چکا تھا. فَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ، ہم نے کلن سب نبیوں کے قصے آپ کو بتا دیے ہوئے. یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ بندہ پہلی کلاس میں ہوتا ہے، پھر دوسری میں، پھر تیسری میں، پھر چوتھی میں، پھر پانچویں میں. ہم چھوٹے انسانوں کا علم یوں ڈیولپ ہوتا ہے. تو نبیوں کے پاس آج 10 باتیں اتر آئیں، کل 15 رسولوں کا علم آ گیا، 40 رسولوں کا اور آ گیا، 100 رسولوں کا اول آ گیا. تو جب تک معاملہ درمیان میں تھا، رسولوں کا علم کمپلیٹ نہیں ہوا تھا، تب تک قرآن یہ بول رہا تھا. اور جب تمام رسولوں کا علم رسول پاک علیہ السلام کو دے دیا گیا، تب قرآن یوں بول رہا تھا وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ، ہم نے سب رسولوں کا قصہ آپ کو بتا دیا ہوا ہے. لكن الراسخ رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما.
شان والے رسول، خوشخبریاں دینے والے اور مضر اشیاء سے آگاہ کرنے والے، تاکہ رسولوں کے بعد لوگوں کے لیے اللہ کے ہاں کوئی عذر نہ بچے، اور اللہ غالب حکمت والا ہے.
لكن الله يشهد بما انزل اليك وانزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا.
لیکن اللہ گواہی دیتا ہے جو اس نے آپ کی طرف نازل کیا، اور اس نے اپنے علم سے نازل کیا، اور فرشتے بھی گواہیاں دے رہے ہیں، اور گواہی اللہ ہی کی کافی ہے.
رسول اللہ کی نبوت کے متعلق قرآن کا یہ کتنا بے نیازانہ جملہ ہے، کوئی گواہی دیتا ہے تو دے، نہیں دیتا تو نہ دے، اللہ گواہی دینے کے لیے کافی ہے. رسول اللہ کے لیے، اللہ کے فرشتے رسول اللہ کی گواہی دینے کے لیے کافی ہیں. وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اللہ گواہ کافی ہے. نہیں مانتے تو نہ سے، مانتے ہو تمہارا بھلا ہے، نہیں مانتے تو رسول کی رسالت پر گواہی اللہ ہی کی کافی ہے.
اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا ضَلَالًا بَعِيدًا.
بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا، بے شک وہ بھٹکے دور کے بھٹکے.
کافروں کی ایک عادت ہے، یہودیوں کی بھی تھی، یہودی بھی کافر ہے، اللہ کے راستے سے روکنا. یہ کئی بار میں بتا چکا، یہ کافروں کی اور یہودیوں کی ایک عادت ہے، ناراض نہ ہونا. مسلمانوں کے ہاں بھی کہیں کہیں یہ عادت پائی جاتی ہے. میں نشاندہی کرتا ہوں تاکہ آپ سمجھیں اور آئندہ بچیں. دیکھیں، سب انسانوں کے مزاج مل جائیں، ہم میں سے ہر ایک کو قبول کر لے، ایسا نہیں ہوتا. گرم مزاج، ٹھنڈا مزاج، نرم مزاج، کوئی تیز مزاج، ہر طرح کے مزاج ہیں. تو کچھ باتوں میں اختلاف ہو جاتا ہے، رائے میں اختلاف ہو جاتا ہے، زندگی کے معاملات میں اختلاف ہو جاتا ہے. اب تصویر آپ کو بتاؤں، مثلا اس شہر میں 100 علماء ہوں، تو 10 بندوں کا ایک عالم سے مزاج مختلف ہو گیا. اب وہ پوری کوشش کریں گے کہ یار اس کے پاس نہ جانا، وہ ایسا 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 ہے. دوسرے عالم کے ساتھ 20 بندوں کا اختلاف ہو گیا، وہ اپنے چاہنے ماننے والوں کو پوری کوشش کریں گے، وہی اس کے پاس نہ جانا، وہ ایسا 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 ہے. میں نے نشاندہی کرنا چاہی کہ اللہ کے راستے سے روکنا، یہ اس کی تصویر ہمارے ہاں کہاں پائی جا سکتی ہے؟ پبلک جب علماء کے ساتھ ناراض ہوتی ہے کسی نہ کسی بنیاد پر، تو پھر وہ اس بات پر پورا زور لگاتی ہے کہ اس کے پاس نہ آنا، اس کے پاس نہ آنا، اور اس کے پاس نہ آنا. میں نے نشاندہی کرنی تھی، بھائی جو قرآن سیکھنے کے لیے، حدیث سیکھنے کے لیے، فقہ 100 علماء ہیں، 100 دین کا کام کر رہے ہیں، جس کا نظام اللہ نے جدھر جوڑ دیا ہے اسے جانے دو. اگر روکنا چاہو گے تو پھر ڈر تو لگتا ہے. ہمارے اکابر تو ایسے تھے، کیا فرماتے تھے؟ دیہات والوں، تم پر جمعہ فرض نہیں ہے، لیکن اگر تم نے شروع کر دیا، ہم روکیں گے نہیں، اس ڈر سے کہ ہم کہیں اس زمرے میں نہ آ جائیں کہ رب کائنات نے کہا تھا، دیکھا اس کو نماز پڑھنے سے روکتا ہے، ہم کہیں اس زمرے میں آ نہ جائیں. تو ڈرنا تو ہے نا ہمیں بھی، کہ اگر ہمارا کسی سے اختلاف رائے ہو گیا تو چپ کر جاؤ، اوروں کو نہ روکو اللہ کے گھروں میں، دین پاک کے راستوں میں آنے جانے سے، کہیں اس زمرے میں نہ آ جائیں کہ یہودی لوگ، کافر لوگ اللہ کے راستے سے روکا کرتے تھے، یہ خصلت ان کی ہے، کہیں ہم مسلمانوں میں نہ آ جائے.
اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَظَلَمُوا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا.
بے شک جنہوں نے کفر کیا اور ظلم کے مرتکب ہوئے، اللہ کبھی بھی ان کی بخشش نہیں فرمائے گا اور نہ انہیں سیدھی راہ کی ہدایت.
إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا.
سوائے اس کے کہ وہ راہ جہنم میں انہیں ڈال دے گا، جہاں انہوں نے ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، اور ایسا کرنا اللہ کے لیے آسان ہے.
يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الرَّسُولُ بِالْحَقِّ ربكم. فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما.
اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے رسول معظم حق لے کر تشریف فرما ہو چکے، پس تم ایمان لاؤ تمہارے لیے بہتر ہے، اور اگر تم نے انکار کیا تو بے شک اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اور اللہ علم والا اور حکمت والا ہے.
یا اہل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله الا الحق انما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته القاها الى مريم وروح منه فامنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم انما الله اله واحد سبحانه ان يكون له ولد له ما في السماوات وما في الارض وكفى بالله وكيلا.
اے اہل کتاب، اپنے دین میں غلوف نہ کرو اور اللہ کے بارے میں ناحق باتیں نہ کرو. مسیح عیسیٰ بن مریم صرف اللہ کے رسول اور اس کا کلمہ ہے جنہیں اس نے مریم کی طرف القا کیا، اور وہ اس کی طرف سے روح تھے. اور اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ اور تین خدا کا قول نہ کرو، باس آ جاؤ تمہارے لیے بہتر ہے. اللہ ہی ہے معبود جگانا، وہ پاک ہے اس سے کہ اس کا کوئی بیٹا ہو، اور اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمینوں میں ہے، اور کارسازی کے لیے اللہ ہی کافی ہے.
عیسائیوں کا غلط نظریہ بھی بیان کیا گیا، اس کا رد بھی کیا گیا. عیسائیوں کے بھی اب اندر خاتے بہت سارے فرقے ہیں، جیسے مسلمانوں کے اندر بہت سارے فرقے بنے ہوئے ہیں، عیسائیوں کے اندر بھی بہت سارے فرقے ہیں. عیسائیوں کا یہ فرقہ جس کا نام ہے نستوریہ، اور عیسائیوں کا یہ فرقہ جس کا نام مرقوسیہ اور نستوریہ، یہ دونوں لفظ ہمارے لیے بالکل نئے ہیں. ہم عیسائی ہیں جو نہیں، یہ لفظ بالکل سننے کو نئے ملے. ان کا نظریہ یہ ہے کہ تین الہ ہیں، تین رب ہیں، ایک ہے اللہ، ایک ہے عیسیٰ علیہ السلام، اور ایک رب ہے عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ یعنی مریم. یا ان لوگوں کا یہ نظریہ تھا. رب کائنات نے کہا انتہو، اس بات سے رک جاؤ، اس بات سے رک جاؤ کہ اللہ تین ہیں، یہ تم کہتے ہو، اس بات سے رک جاؤ، تمہاری خیر اور تمہاری بھلائی اسی میں ہے. یہ تو ہو گیا ان کا رد. اب عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ہم مسلمانوں کا عقیدہ اور نظریہ کیا ہونا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان فرمایا، عیسیٰ اللہ کے بیٹے نہیں بلکہ مریم کے بیٹے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اللہ کا کلمہ ہے، اللہ کا کلمہ ہے. اس کا معنی کیا ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا کن ہو جا، بس وہ ہو گئے. حضرت مریم کی شادی نہیں ہوئی تھی بغیر شادی ہی کہ ان کے بطن پاک میں اللہ نے کن کا حکم فرمایا، تو عیسیٰ علیہ السلام کا وجود ان کے وجود پاک میں ہو گیا. تو اللہ کا کلمہ ہے جو اللہ نے حضرت مریم کی طرف القا کیا تھا، اور اللہ کی طرف سے روح ہے. وروح منہ، اللہ کی روح نہیں ہے، اللہ کی طرف سے ایک روح ہے جو کلمہ کن کے ذریعے بس وہ ڈال دی گئی تھی حضرت مریم علیہ السلام کے پیٹ مبارک میں. یہ ہے مسلمانوں کا نظریہ، اللہ کے بندے ہیں، رسول ہیں، اللہ نہیں ہے.
لن يستنكف المسيح ان يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم اليه جميعا.
مسیح ہرگز اس آر محسوس نہیں کرتا کہ وہ بندہ ہو اللہ کا، اور نہ ہی مقرب فرشتے، اور جو اس کی عبادت سے پہلو طے کرے اور تکبر کرے تو اللہ جلد ہی ان سب کو اپنے ہاں جمع فرما دے گا.
عیسائیوں کا ایک وفد حضور کے پاس آ کر کہنے لگا، زور تو انہوں نے بھی پورا لگایا، جو جو ان کے معاملات تھے منوانے کے لیے زور تو لگایا. حضور کے پاس آ کر کہنے لگا، آپ نے عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کر دی ہے، ان پر عیب لگا دیا ہے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، حالانکہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں، یا بقول بعض فرقوں کے وہ خود اللہ ہے. تو یہ آپ نے ان پر عیب لگا دیا، ان کی توہین کر دی. رب کا اعلان ہے، قرآن اتار کر کہا، آج اگر عیسیٰ علیہ السلام تشریف فرما ہو جائیں اور ان سے کہا جائے کہ آپ اللہ کے بندے ہیں، تو اس بات میں انہیں تو کوئی شرمندگی نہیں ہوتی، وہ تو شرم محسوس نہیں کرتے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں. تمہیں کیوں شرم آ رہی ہے؟ تم کیوں کہتے ہو کہ اللہ کا بندہ کہنے میں یہ ان پر عیب ہے؟ لن یستنکف المسیح، مسیح کو، عیسیٰ علیہ السلام کو تو کوئی آر محسوس نہیں ہوتی، وہ تو خوش ہوتے ہیں میں اللہ کا بندہ ہوں. ہر نبی اللہ کا بندہ ہوتا ہے، کوئی نبی بھی رب نہیں ہوتا. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا.
بس وہ جو ایمان لائے اور اعمال صالحہ بجا لائے تو اللہ انہیں بھرپور اجر عطا فرمائے گا، اور اپنے فضل سے زیادہ بھی عنایت فرمائے گا. لیکن عبادت سے پہلو تہی کرنے والوں اور تکبر کرنے والوں کو دردناک عذاب دے گا، اور نہ وہ پائیں گے اپنے لیے اللہ کے سوا کوئی کارساز اور نہ کوئی مددگار.
زبردست عنوان ہے قرآن حکیم کی اس آیت کا. خالق کائنات نے کہا جو ایمان والے ہیں اور عمل صالح کرنے والے ہیں، قیامت والے دن جو ان کا بنتا ہوگا وہ دے دیں گے، اور اپنے فضلوں سے کچھ زیادہ بھی دیں گے.
سبحان اللہ.
اس کی تفسیر حضرت ابن مسعود نے رسول اللہ علیہ السلام سے یہ نقل فرمائی کہ حضور نے ہمیں فرمایا جب نیک بندہ متقی بندہ اس کے لیے جنت کا فیصلہ ہو جائے گا اللہ اپنا یہ والا وعدہ اپنے فضل سے کچھ زیادہ دوں گا یہ والا وعدہ تب پورا فرمائے گا اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا لو بھائی میں دینے لگا ہوں اپنے فضل سے زیادہ وہ سارے متوجہ ہوں گے کہ اب کیا ملتا ہے جنت کے بعد اللہ ان سے فرمائے گا بزم محشر میں دیکھو دنیا میں رہتے ہوئے تمہارے ساتھ جس نے کوئی اچھا سلوک کیا تھا اسے پہچانو میں اپنے فضل سے اسے تمہارے ساتھ جنت میں داخل کرنا چاہتا ہوں لہذا میرے بھائیو ہر مسلمان جہاں ہو سکے یہ نہیں کہ نیکوں ہی کے ساتھ اچھا سلوک کرو جہاں ہو سکے اچھا سلوک کر گزرو کوئی پتہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کا بیڑا پہلے پار کر دے اگر اس کا پہلے پار ہو گیا تمہارا بھی لگی ہاتھ ہو ہی جائے گا اللہ پاک نے یہ زبردست نظام وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِ یہ عدل نہیں عدل اور شے ہے عدل کے تحت اس کا کیا بنتا تھا وہ بحث نہیں کہا فضل کے ذریعے معاف کروں گا عدل میں تو حساب چلتا نا بھائی سامنے لاؤ بھائی سامنے لاؤ کیا تیرا بنتا ہے کیا عدل تو یہ ہے فضل یہ تھا بس چونکہ تیرے ساتھ اس نے اچھا سلوک کیا اور تو ہمارا اپنا بندہ تھا خاص سبحان اللہ تیرے ساتھ اس نے اچھا سلوک کیا تو ہمارا خاص بندہ تھا لہذا تیری وجہ سے اسے بھی ساتھ چھوڑ دیتے ہیں وہ شاید وہ کسی نے شاید اسی کو دیکھ کر ہو سکتا ہے چنگیاں چنگیاں نال لالو یاریاں وہ شاید یہ چیز دیکھ کر سامنے کسی نے یہ نعت کا شعر اور جملہ کہا ہوگا يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا
اے لوگو بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے روشن اور خوبصورت دلیل آ گئی اور ہم نے تمہاری طرف بڑے جلوے والا نور نازل کیا
رسول اللہ کا ایک اسم گرامی ہے برہان اللہ کی برہان برہان ہوتی دلیل ہی ہے لیکن دلیل کی بھی قسمیں ہوتی ہیں سن لو جلدی سے برہان اس دلیل کو کہتے ہیں جس کا رد نہ کیا جا سکے فرمایا کہ محمد مصطفیٰ ہمارے وجود کی ایسی دلیل ہیں کہ تم چاہو بھی زور بھی لگاؤ تو ان کا جوڑ تمہارے پاس نہیں ہے ان کا رد تم نہیں کر سکتے ہو اور دوسری بات غور سے سنیں وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا اس برہان محمد پر ہم نے نور نازل کیا یعنی قرآن نازل کیا قرآن کا ایک نام ہے نور تو قرآن لینے آئے ہو یعنی نور لینے آئے ہو یہ بات نہیں میں کہنا چاہتا میں کہنا چاہتا ہوں آج سے کچھ سال پہلے ایک عورت نے درس قرآن دیا ٹیلی ویژن پر اور ٹیلی ویژن پر درس قرآن دیتے ہوئے اس نے یہ کہانی چھیڑی غور کے ساتھ سنو غلط باتیں ایک دم کتنی اٹریکٹ کرتی ہے بندے کو اپنی طرف کہنے لگی کچھ لوگوں کا نظریہ ہے کہ محمد اللہ کے نور ہے بھلا ان سے کوئی پوچھے اگر محمد اللہ کے نور ہیں تو نور تو روشنی کا نام ہے تو پھر رات کیوں پڑتی ہے اس دنیا میں ایک دم سے تو بندہ کیا ہو واقعی اور واقعی محمد اللہ کے نور ہیں تو نور کا تو کام روشنی ہے رات کیوں پڑتی ہے اس نے یہ جملہ بولا لوگوں کو ایک دم سے امپریس کیا بھاگ گئی میں پوچھنا چاہوں گا قرآن حکیم نے کہا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا قرآن بھی نور ہے اس میں تو کسی کا اختلاف بھی نہیں ہے ہر گھر میں 10-10 قرآن پڑے ہوئے ہیں لوڈ شیڈنگ جب ہوتی ہے تو روشنی ہوتی کیوں نہیں ہے پھر اسے کہتے ہیں مذہب کی زبان میں فن کی دنیا میں الزامی جواب جو دلیل ادھر چلائی تم نے وہی دلیل ذرا یہاں آ کر جواب دو قرآن کو تو تم بھی نور مانتے ہو اب بتاؤ گھروں کے اندر اندھیرا کیوں ہوتا ہے گھروں کے اندر رات نہیں پڑنی چاہیے یہ ایک فرسودہ دلیل ہے یہ ایک گندی دلیل ہے اور یہ ایک گنجی دلیل ہے اس کا علم کی دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے دھیان رکھو میں فرشتے کس سے بنے اللہ کے نور سے ہر بندے کے ساتھ دو ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے جواب دے میری بہن آ کر رات کیوں پڑتی ہے جہاں قرآن کھلتا ہے فرشتے نازل ہوتے ہیں آ کر بول کے وہ رات کیوں پڑتی ہے بالکل لوگوں کو گمراہ کرنے والی ایک دم سے دلیل اندر کہتے حسد بغض پتہ نہیں کس چیز کا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نور نہ تسلیم کیا جائے نہیں تسلیم کرتے تو نہ صحیح جس رب نے محمد کو نور بنایا وہ کہتے ہیں نور ہے نہ صحیح کوئی حضور کی رسالت نہیں مانتا تو نہ صحیح اللہ گواہ کافی ہے اللہ نے جو عطائیں حضور کے نام کر دیں کوئی مانتا ہے تو اپنا بیڑا پار کرتا ہے نہیں مانتا تو نہ صحیح اللہ کافی ہے اللہ کے یہ بندے کافی ہیں فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما
پس وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ پر اور اسی سے مضبوطی چاہی تو ان قریب اللہ انہیں اپنی رحمت اور فضل میں داخل فرمائے گا اور انہیں اپنی طرف آنے والے سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرمائے گا
مشکل آیت آنے لگی ہے علم وراثت کی ہے. توجہ کرنا, ایک پچھلی کہانی آپ کو یاد کراؤں گا. یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ ان امرؤ ہلک لیس لہ ولد ولہ اخت فلہا نصف ما ترک وہو یرثھا ان لم یکن لہا ولد فان کانتا اثنتین فلہما الثلثان مما ترک وان کانوا اخوۃ رجالا ونساء فللذکر مثل حظ الانثیین یبین اللہ لکم ان تضلوا واللہ بکل شیء علیم.
آپ سے فتویٰ پوچھتے ہیں, فرمائیے اللہ نے کلالہ کے بارے میں تمہاری محکم رہنمائی فرماتا ہے, اگر کوئی ایسا مرد فوت ہو جائے جس کی اولاد نہ ہو اور اس کی ایک بہن ہو تو بہن کو ترکہ سے نصف ملے گا اور وہ اپنی بہن کا وارث ہوگا اگر بہن کی کوئی اولاد نہ ہو. پس اگر دو بہنیں ہوں تو دونوں کو ترکہ سے دو تہائی ملے گا, اور اگر وارث ہو بہن بھائی مرد بھی اور عورتیں بھی تو مرد کو دو عورتوں کے برابر حصہ ملے گا. اللہ پوری وضاحت کے ساتھ بیان فرماتا ہے کہ تم بھٹک نہ جاؤ اور اللہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے.
میں اس آیت کی ذرا وضاحت کر لوں, اس کے بعد میں ذرا عرض کر دوں, اپنے موبائل ذرا کلوز کر لیا کریں وہ ڈسٹربنس سبق میں نہ ہو. اور ایک اعلان بھی ہے میرے نیچے, جو خواتین بہنیں تشریف فرما ہیں, کل مجھے اطلاع یہ ہوئی تھی کہ ان کا کمرہ بڑی مشکل سے وہ پوری آئی ہیں, اللہ نے برکت دے دی, انہیں بھی تشریف لاتی ہیں. ان کے لیے میں نے کچن میں نام کا کچن ہے بہت بڑا ہال, تو میں نے ان کے لیے وہاں ارینج کیا ہوا ہے, تو خود ہی وہاں تشریف فرما ہو جائیں. اور دوسرا جو نیچے میری بہنیں تشریف فرما ہیں جو صحت مند ہیں بیٹیاں جوان, اللہ تعالیٰ ان کا بھلا کرے, ان کو میں کہوں گا بزرگوں کی عزت کرتے ہوئے انہیں جو کچھ سرحانے گدیاں اس طرح کی چیزیں رکھی ہوئی ہیں, وہ جو بزرگ درجہ کی عورتیں آتی ہیں ہماری ماؤں کے درجے میں, تو وہ ذرا ان کے حوالے کر دیا کریں. وہ بزرگ عورتوں کا مجھے شکوہ پہنچا, استاد جی آپ ہماری بیٹیوں کو سمجھائیں نا کہ یہ گدی ہمیں دے دیا کریں. تو میں بیٹیوں سے کہوں گا, بہنوں سے کہوں گا, آپ ماشاء اللہ صحت مند ہو ابھی, آپ اپنی بزرگ درجے کی ماؤں کو اور بزرگ عورتوں کو وہ گدیاں شدیاں دے دیں تاکہ ان کے لیے بیٹھنا ذرا آسان ہو جائے. تو نیچے ان کی جواب کا ارینج کر دیا ہے, اب آپ سمجھیں. یہ میں نے روکا اس لیے تھا تاکہ آپ جلدی سے موبائل بند کر لیں, میں نے درمیان میں اعلان کر دیا, بغیر میں نے بعد میں اعلان کرنا تھا. تو آپ سمجھیں بھائی اس آیت میں کیا کہا گیا اور پہلے کیا تھا. ایسا بندہ جس کی نہ اولاد ہے نہ آباؤ اجداد ہیں, رجل کلالہ, کلا میں نے اس دن بھی کہا تھا کلا, تو چوتھے سپارے میں یہ بیان ہوا تھا رجل کلا ہو, کلالہ رجل ہو, یہ کلا میں ترجمہ کر رہا ہوں پیار سے. تو جو بندہ کلالہ ہو اس کی اگر ایک بہن ہے یا صرف ایک بھائی ہے تو جائیداد کا چھٹا حصہ پائے گا, اور اگر ایک سے زیادہ ہو جائیں تو ان سب کا کل جائیداد کا تیسرا حصہ ہوگا. چھٹا اور تیسرا یہ بیان ہوا تھا چوتھے سپارے میں, آج چھٹا سپارہ ہے, یہاں حکم یہ بیان ہو رہا ہے رجل کلالہ, اگر اس کی ایک بہن ہو تو کل جائیداد کا اس آدھا حصہ لے گی, اور اگر ایک بہن بھائی سے زیادہ ہے تو کل جائیداد کے تین حصے کر لو تو دو حصے لیں گی, تین روپیوں میں سے دو روپے لیں گی. یہ بھی رجل کلالہ کی کہانی, وہ بھی رجل کلالہ کی کہانی. رب کائنات نے کہا تھا اگر یہ بندے کی طرف سے ہوتا تو اس میں تضاد نہ ہوتا. تم پورے قرآن میں تضاد نہیں پاؤ گے, تو تمہیں کیا شک پڑا, تضاد پڑ گیا. وہاں رجل کلالہ کی وراثت کی تقسیم کسی اور طریقے سے تھی, یہاں کسی اور طریقے سے ہے. میرا ہولی بولنا محسوس کر رہے ہو نا, میں اس وقت پریشانی سے گزر رہا ہوں. جواب سمجھیں, جواب سمجھیں, بہن بھائی تین طرح کے ہیں. ایک ہے ہمارے سگے بہن بھائی, ایک کا نام ہے مترے بہن بھائی. وہ جو مترے ہوتے ہیں وہ دو طرح کے ہوتے ہیں, باپ کی طرف سے مترے ماں ایک, ماں کی طرف سے مترے باپ ایک. تو کل تین طرح کے بہن بھائی ہوئے. جو ماں کی طرف سے بہن بھائی ہوں باپ کی طرف سے نہیں انہیں کہتے ہیں خیفی. جو باپ کی طرف سے ہمارے بہن بھائی ہوں ماں کی طرف سے نہیں, یعنی ان کا اور ہمارا باپ دو ایک ہو پر ماں الگ الگ ہو, انہیں کہتے ہیں اللاتی. اور جو ایک ہی باپ ایک ہی ماں انہیں کہتے ہیں حقیقی. یہاں جو بیان کیا جا رہا ہے یہ حقیقی بہن بھائیوں کا حصہ ہے. رجل کلالہ, بہن ہو تو ادھا, دو ایک سے زیادہ ہو تو تین میں سے دو حصے, یہ حقیقی بہن بھائیوں کی بات ہے. چوتھے سپارے میں جو رجل کلالہ کی وراثت تقسیم کی گئی تھی وہ خیفی یعنی ماں شریک بہن بھائیوں کی کہانی تھی, جن کی ماں تو ایک ہے باپ ایک نہیں ہے, تو ان کا رشتہ چونکہ ون سائیڈڈ ہو گیا نا, ان کا حصہ بھی کم ہو گیا, اور جن کا رشتہ ڈبل سائیڈڈ تھا حقیقی تھے ان کا حصہ بھی اللہ نے زیادہ رکھا ہوا ہے. یہ دونوں جگہوں میں الگ الگ حکم ارشاد ہوا ہے. ترجمہ پڑھنے پر پتہ نہیں لگتا, ترجمہ پڑھنے پر پتہ نہیں لگتا, اللہ کا فضل ہوا سورۃ النساء اختتام پذیر ہو گئی اب سورۃ المائدہ شروع ہونے لگی ہے جس سے پہلے میں یہ ضرور کہوں گا سرکار دو عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تین حدیثیں سن لیں اپنی بیٹیوں کو سورۃ یوسف کی تعلیم نہ دینا ایک حدیث وضاحت کبھی انشاءاللہ بیان کر دوں گا صاف سے اس میں ایک زلیخہ نام کی عورت کی کچھ عشق و محبت کی داستان ہے اور یہ ہے کہ اس کا کچھ تہمت لگانا مکر کوئی اس طرح کی کہانی تھی اپنے بیٹیوں کو سورۃ نور کی تعلیم لازمن دینا حضور کا قول نمبر دو حضور کا قول نمبر تین اپنے بیٹوں کو سورۃ المائدہ کی تعلیم لازمی دینا
سبحان اللہ
آپ سب بیٹے ہو کسی کے لہذا آج اللہ کے فضل سے ہم اس حدیث پر عمل شروع کرنے لگے ہیں اپنے بیٹوں کو سورۃ المائدہ کی تعلیم لازمی دو سورۃ المائدہ احکام سے بھری ہوئی سورت ہے رش ہے یعنی جیسے یوٹیلیٹی سٹور میں ہر شے ملتی ہے نا تو سورۃ المائدہ ماشاءاللہ اس میں اتنے احکام ہیں کہ سبحان اللہ تو پہلے ہی رکوع کے اندر میں دیکھ رہا تھا آج پہلے ہی رکوع کے اندر ایک رکوع کے اندر 37 احکام اللہ نے ارشاد کر تو اب ذرا ہم سورۃ المائدہ پڑھنے لگے ہیں ہر مرد کی اہم ترین سورت ہے حضور کا اسپیشل حکم ہے توجہ کے ساتھ محسوس کرو کہ اس میں کیا 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 چیزیں کس کی ضرورت کی کیا کیا چیزیں اس میں بنتی ہیں بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد
اللہ کے نام سے جو رحمتوں والا مہربان ہے اے ایمان والو وعد و عہد کی پابندی کرو حلال ہوئے تمہارے لیے بے زبان مویشی سوائے ان کے جو تمہیں بتا دیے جائیں لیکن حالت احرام میں شکار کو حلال نہ سمجھو بے شک اللہ حکمت والا ہے جو چاہتا ہے
ویسے مردوں عورتوں سب کے لیے لیکن اسپیشل مردوں کے لیے تو یا ایھا الذین آمنو کا ترجمہ اے ایمان والو تو اگر میں ذرا اس حدیث کو ساتھ ملا کر یوں کہوں اے مردو
سبحان اللہ
تو ذرا دھیان کر میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں پہلا حکم یہ ہے عہد پورے کرو مرد ہو تو عہد پورا کرو عقد بھی پورا کرو عہد اور شے ہوتی ہے عقد اور شے ہوتی ہے عقد بھی پورا کرو اس وقت ان دونوں کا فرق بیان نہیں کر سکتا عقد بھی پورا کرو عقد ہمیشہ دو فریقوں کے مابین ہوتا ہے عقد نکاح عقد بیع تجارت عقد اجارہ اجرت کی کہانیاں عقد اعارہ ادھار لین دین کے معاملات یا تو عہد اور عقد کرو نا اگر کیا ہے تو مرد ہو تو نبھانا پھر اپنی زبان اس میں خراب نہ ہونے دینا نکاح کرو نا کیا ہے تو نبھاؤ پھر اسے مانا سمجھ آ گیا تجارت نہ کرو پیسے نہیں ہے تو اگر کی ہے تو جو بول بولا پیسے تب دوں گا پھر نبھاؤ اگر مرد ہو تو کتنی سختی کے ساتھ قرآن حکیم نے صاف صاف ارشاد فرما دیا اجرت کے معاملات ادھار لین دین کے معاملات کرو ہی نا اگر کیا ہے تو جو پھر وعدہ کیا ہے تو پھر مرد ہو تو نبھاؤ اسے اگلی کہانی ارشاد ہوئی کچھ جانور تمہارے لیے حلال ہیں کچھ حرام ہیں کون سی حلال ہیں کون سی حرام ہیں ایک ایک کا نام لے کر نہیں بتا سکتا قانون بتاتا ہوں مذہب رول ریگولیشنز کے ساتھ ہیں قانون بتاتا ہوں جو بھی جانور شکار کرتے ہیں ان کے دانت نوکیلے ہوتے ہیں شیر چیتا وغیرہ تو جن کے دانت نوکیلے ہوتے ہیں وہ سارے جانور حرام شکار کرتے ہیں جن کے دانت جو جانور صرف گھاس چرتے ہیں ان کے دانت نوکیلے نہیں ہوتے فلیٹ ہوتے ہیں برابر سارے بکرا میں دیہاتی آدمی مجھے بالکل سمجھ آ رہی ہے بکرا گائے بھینس اونٹ ان کے دانت بالکل فلیٹ ہوتے ہیں برابر جو گوشت خور ہوتے ہیں ان کے دانت نوکیلے جو گھاس والے ہوتے ہیں ان کے دانت برابر انسان کیونکہ گوشت بھی کھاتا ہے سبزیاں بھی کھاتا ہے اسی لیے اللہ نے اسے دانت دونوں طرح کی عطا فرمائی سامنے والے فلیٹ اور آگے جاؤ تو نوکیلے یہ دونوں کام کرتا ہے اللہ نے دانت بھی اس کے دونوں طرح کے بنا دیے تو جو نوکیلے دانت والے ہیں گوشت خور شکار کرنے والے وہ حرام اور جو برابر درجے کے دانت رکھنے والے جانور ہیں وہ حلال ان میں چونکہ گدھا بھی آتا تھا اس لیے خندق کے موقع پر خیبر کے موقع پر رسول پاک علیہ السلام نے اسپیشل حکم جاری کر دیا گدھا بھی حرام ہے اعلان کر دیا گیا گدھا بھی حرام یہ موٹا سا دستور ہو گیا پرندوں کی دنیا میں آ جائیں جو پرندے پنجوں کے ساتھ شکار کرتے ہیں نوچ کر کھا جاتے ہیں وہ سارے پرندے حرام اور جو پرندے پنجے تو ان کے ہیں پر وہ ان سے شکار نہیں کرتے بلکہ دانہ چگتے ہیں وہ سارے پرندے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے حلال قرار دے دیے یہ دونوں باتیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی کچھ جانور تمہارے لیے حلال ہیں اور کچھ جانور تمہارے لیے حرام ہیں. اگلا حکم اس آیت میں یہ ہوا کہ جب تم حالت احرام میں ہوتے ہو تو شکار کرنا, خشکی کا شکار کرنا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے منع فرما دیا. البتہ صید البحر, سمندر کا شکار, سمندر کا سفر کر رہے ہو, مچھلی وغیرہ اگر ملتی ہے, ضرورت بنی ہوئی ہے تو وہ شکار کر کے تم کھا سکتے ہو, خشکی کا شکار تم نہیں کر سکتے.
يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب.
أي إيمان والو, بے حرمتی نہ کرو اللہ کی نشانیوں کی اور نہ حرمت والے مہینوں کی اور نہ ہی ان قربانیوں کی جو حرم بیچ دی گئی ہوں اور نہ ان کی جن کے گلے میں علامتیں ہیں اور نہ عزت والے گھر کی طرف آنے والوں کی جو اپنے رب کا فضل اور رضا ڈھونڈتے ہیں. اور جب احرام سے نکلو تو شکار کر سکتے ہو اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس پر نہ ابھارے کہ مسجد حرام سے تم روکنے لگو زیادتی کے ساتھ. نیکی اور تقویٰ کے لیے آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور گناہ اور ظلم میں ایک دوسرے کا تعاون نہ کرو اور ڈرتے رہو اللہ سے, بے شک اللہ کا عذاب سخت.
پہلا حکم, اے ایمان والو اللہ کی نشانیوں کی بے حرمتی نہ کرو. ابن عباس فرماتے ہیں مناسک کے حج مراد ہیں, اس بات کو کھولنے لگا ہوں, طواف یہ ایک منسک ہے, اس کی بے حرمتی نہ کرو. حجر اسود کی بے حرمتی نہ کرو. مقام ابراہیم کی بے حرمتی نہ کرو. صفا اور مروہ کی بے حرمتی نہ کرو. منا کی بے حرمتی نہ کرو. عرفات کی بے حرمتی نہ کرو. مزدلفہ کی بے حرمتی نہ کرو. یعنی یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں. جلدی کے ساتھ سمجھیں, اگر حجر اسود ہے اس کے پیچھے بھی کسی نبی کا ہاتھ ہے, اگر مقام ابراہیم ہے تو اس کے پیچھے بھی کسی رسول کی نسبت ہے, اگر منا کی کہانی ہے تو وہاں پیچھے حضرت حاجرہ پاکیزہ خاتون کی نسبت ہے. صفا اور مروہ میں منا کی کہانی ہے تو وہاں حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی قربانی کی نسبت ہے, اگر عرفات ہے تو وہاں بھی حضرت ابراہیم کی ایک نسبت ہے. وہ لمبی کہانیوں کو سمیٹ رہا ہوں. زمزم کا پانی ہے تو وہاں بھی ایک نبی کی نسبت کی بنیاد پر یہ ساری چیزیں. ہر نشانی کے پیچھے کوئی رسول ہے یا اللہ کا برگزیدہ بندہ ہے. تو مولا کائنات نے سمجھایا کہ یہ جو چیزیں ہیں ان کے پیچھے دیکھو نسبتیں بڑی اونچی ہیں, تو لہذا یہ چیزیں ہماری نشانیاں بن گئی ہیں. اگر پتھر کے پیچھے مقام ابراہیم, پتھر کے پیچھے نبی کی نسبت ہو تو قرآن کہے یہ اللہ کی نشانی ہے, اس کی عزت بجا لانی ہے. میں کہوں گا پتھر, تم میرے حسین کو پتھر جتنی قیمت پہ نہیں دے سکتے ہو. ان کے وجود میں رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا خون دوڑتا تھا, رسول کی وجہ ہی سے ان کی نسبت کا احترام کیا ہوتا. ایک تو میں نے یہ استدلال آپ کی خدمت میں کرنا چاہا. دوسری بات, وَلَشَّهْرَ الْحَرَام, حرمت والے مہینے رجب, ذِلْقَعْدَة, ذی الحجہ, محرم, یہ چار مہینے, ان میں قتال نہیں کرنا. وجہ یہ تھی کہ لوگ جب ایام حج میں حج کرنے کے لیے آتے تو عرب لوگ زمانہ جہالت میں ان کو لوٹا کرتے تھے. رب کائنات نے کہا میرے گھر آ رہے ہیں, میرے مہمان ہیں, تو میرے مہمانوں کو لوٹ رہے ہو. زمانہ تو یہی تھا آنے اور جانے کا, جہاز تو نہیں تھا نا کہ 4.5 گھنٹے میں جدہ پہنچ گئے. مہینے لگا کرتے تھے, ہفتے لگا کرتے تھے, تو یہ راستے میں مورچے بنا کر بیٹھا کرتے تھے. تو رب کائنات نے منع فرما دیا, یہ میرے مہمان ہیں, میرے مہمانوں کو لوٹا نہ کرو. وہ بڑا گھر تھا جو وہاں پہنچے, وہ اللہ کے بڑے درجے کے مہمان. ہماری مسجدیں چھوٹا گھر ہے بھائی, ثواب اجر میں چھوٹا گھر ہے, ادھر ثواب زیادہ, بڑا گھر ہے تو یہ بھی اللہ کے مہمان. چلو درجے میں چھوٹے درجے کے مہمان, تو اللہ کے مہمان کو لوٹنا نہیں چاہیے, مسجد سے جوتا نہیں اٹھانا چاہیے. مانا سمجھ آنا چاہیے. میں نے کہا موٹے احکام یہاں 36 ہیں, وغیرہ اگر باریک بینی سے دیکھا رہے تو پھر اور بہت سارے احکام ہیں. جوتا ویسے کہیں سے بھی نہیں اٹھانا چاہیے, لیکن مسجد سے تو خاص کر کے نہ اٹھاؤ, اللہ کے مہمانوں کو تنگ کرتے ہو. اچھا ایک یہ دلچسپ حکم ہو گیا, ولل ہدیا, غور سے, ولل ہدیا ولل قلائدہ, قربانی کے لیے جانور پرانے زمانے میں اور اب بھی جو قریب کے لوگ ہیں مکہ میں وہ قربانیاں ساتھ لے کر جایا کرتے تھے. اب کا مجھے معلوم نہیں کہ اس دور میں کیا ہے, کچھ نہ کچھ تو لے کر جاتے ہی ہوں گے, تو قربانیاں اپنی ساتھ لے کر جایا کرتے تھے. رب کائنات نے کہا یہ حاج والی قربانیاں ہیں, حاجیوں کی ہیں, میرے مہمانوں کی ہیں, ان کو چھیڑنا نہیں, ان کو تنگ نہیں کرنا, ان کی عزت کرنا. لا تحلوا, ان کی بے حرمتی نہ کرنا. کن کی؟ بکروں کی. اونٹوں کی بے حرمتی نہ کرنا. ولل قلائد, ان کے گلوں میں جو ہار ڈالے ہوئے ہیں, ہار ڈالنا نشانی ہوتی تھی کہ اس اونٹنی کا دودھ ہم نے نہیں دھونا, یہ اللہ کے گھر جا رہی ہے, اس بکری کا دودھ نہیں دھونا, یہ اللہ کے گھر جا رہی ہے. تو ہار ڈالا کرتے تھے, اللہ کا حکم تھا, قرآن میں لکھا ہوا ہے. تو کہا کہ وہ جو ہار ہے نا, ان بکروں کے گلے میں ڈلے ہوئے ہار ہیں, ان کی بے حرمتی بھی نہ کرنا. بکرے, اونٹ, لید لگی ہوئی ہے, مینگنیاں لگی ہوئی ہیں, پھر بھی کہا کہ عزت کرنا ان کی. مولا مینگنیاں لگی ہوئی ہیں, کہا مینگنیوں کو نہ دیکھو, میرے مہمانوں کی قربانی ہے. اگر مینگنیوں والے بکرے کی پلید, مینگنیوں والے بکرے کا احترام ہے, تو خون رسول کے لیے تو رب نے کہا یہ بڑا پاک ہی پاک ہے, پاک ہی پاک ہے, پاک ہی پاک ہے. ان بکروں کے گلے میں اگر ہار ڈلے ہوئے ہیں, اگر ان کا احترام ہے, تو مرشد حسین تو وہ جو حضور کے گلے میں باہیں ڈال کر کھیلا کرتے تھے, ان کا احترام کیا ہوتا. میرا خیال ہے کہ چند جملوں میں کافی ہونا چاہیے, کافی ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں حضور کی آل کی محبت میں دنیا میں رکھے, اسی محبت میں دنیا سے اٹھائے. ولا امین البیت الحرام, اور جو لوگ خود میرے حاجی مسافر مہمان, ان کے ساتھ بھی تعرض نہ کرنا, ان سے چھیڑ خانی نہ کرنا. وہ میرے گھر آ رہے ہیں, اللہ کا فضل ڈھونڈنے آئے ہوئے ہیں, اللہ کی رضا مندی ڈھونڈنے آئے ہوئے ہیں. آگے کہا کہ جب احرام کھول دو تو پھر تم شکار کر سکتے ہو, اور قوم کی دشمنیاں تمہیں لوگوں کو مسجد حرام میں آنے سے تم انہیں منع نہ کرنا. ایک لمبی داستان ہے, حدیبیہ کے موقع پر رسول پاک علیہ السلام کو روک دیا گیا تھا عمرہ کرنے سے, ہم سب مسلمان جانتے ہیں. اب مسلمانوں کو اللہ پاک نے کہا چونکہ انہوں نے تمہیں روکا تھا, تمہیں غصہ چڑھ جائے, اب ہم بھی انہیں نہیں آنے دیں گے. نہ نہ, تم ایسا نہ کرنا, اگر کوئی میرے گھر آنا چاہتا ہے تو پھر اسے میرے گھر آنے دینا, تم ایسا نہ کرنا. تو کسی قوم کی دشمنی کہ انہوں نے جو کچھ تمہارے ساتھ کیا تھا تم ویسا اس کے ساتھ نہ کرنا, یہ حکم ارشاد کیا گیا. اہل سنت خاص کر کے سنو, تعاونوا علی البر والتقوی, نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو. اس کا سمپل سا معنی آج کے دور میں کیا کیا جا سکتا ہے, یعنی اس دن بھی آپ کو دعوت دی, میں دین کی کیا خدمت کر سکتا ہوں, آپ کیا کر سکتے ہو, پہلے اس کو جج کرو, جو کر سکتے ہو پھر اس کو کر گزرو. میں کہوں گا کم از کم اتنی خدمت دین پاک کی تو ہم کر سکتے ہیں نا, کہ جن جگہوں پر اللہ کے دین کا پرچار ہو رہا ہے وہ صرف میری جگہ ہی نہیں ہے بھائی, کہیں مغالطہ نہ کھانا. اہل سنت کے بہت سارے مراکز ہیں, دعوت اسلامی والوں کا مرکز ہے, اور گجر خان میں جتنے علماء کام کر رہے ہیں سب دین پاک کا کام ہی کر رہے ہیں. آپس میں مزاج نہیں ملتے تو نہ صحیح, لیکن اندر کھاتے سب کہتے ہیں قال اللہ قال الرسول. ہمیں کسی کی مخالفت کا حق نہیں ہے, کیونکہ سب کی زبان پر نام رسول اللہ ہی کا ہے. مزاج نہ ملے تو مارو, ان مزاجوں کو آگ لگا دو. تو ایک دوسرے کی مخالفت کرتے ہوئے ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی اس کے پاس نہ جاؤ, اس کے پاس نہ جاؤ, کم از کم ہمارے مشائخ نے ہماری تربیت یہ نہیں فرمائی. میں کہنے لگا ہوں کہ کیا کر سکتے ہو, جو جس مرکز کے ساتھ بھی تعلق رکھتا ہے وہ دین کی اتنی خدمت تو کر سکتا ہے نا کہ لوگوں کو دعوت دے کر ساتھ لے جائے. میرے پاس آتے ہو دعوت لے کر میرے پاس آ جاؤ, دعوت اسلامی والوں کے پاس جاتے ہو تو دعوت دے کر ان کے پاس لے جاؤ, علامہ قاری ظہور صاحب کے پاس جاتے ہو دعوت دے کر ان کے پاس لے جاؤ, علامہ سجاد صاحب کے پاس جاتے ہو دعوت دے کر ان کے پاس لے جاؤ. الغرض تم اس بات کو اپنی ذمہ داری سمجھو کہ ہمیں کہاں سے فیض مل رہا ہے, اے کاش اور لوگوں کو بھی وہاں سے فیض مل جائے. تعاونوا علی البر, نیکی میں تعاون کرو, سستی نہ کرو. میں آپ کو آپ کی قومی اور مذہبی ذمہ داری کا احساس دلا رہا ہوں کہ جو جہاں سے فیض مند ہے بھائی آپ دوستوں کو وہاں سے اس چشمے کا پانی پلائے, پہنچو یار ادھر, وہ بھی اچھے ہیں, یہ بھی سرکار کا بیان, یہ بھی سرکار کی باتیں کرتے ہیں, پہنچاؤ انہیں. ایک بات میں نے یہ کہنا چاہیے, اس پر توجہ فرمائیں, اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے, وہ اندر دلوں کے جو گھٹنے ہیں نا اللہ وہ ختم فرما دے, ایک بات. اور دوسری بات میں ہمبل ریکویسٹ کروں گا اہل سنت, اللہ آپ کے دل بڑے کرے. اللہ نے آپ کو مال بھی دیا اور حضور کے نام پر مال لوٹانے کا جذبہ بھی دیا. میں دیکھتا ہوں کہ نعت خوانے کی محفلیں ہوتی ہیں, دو دو لاکھ, چار چار لاکھ, دس دس لاکھ, پندرہ پندرہ لاکھ, جتنے عمرے کے ٹکٹ اتنے لاکھ بڑھ گئے. خرچہ بھی ہوتا ہے, ثواب ہوا ضرور ہوا, گناہ نہیں ہوا, کوئی گناہ نہیں ہوا. نعت خوانوں کو آپ نے نوازا, کوئی گناہ نہیں ہوا, آپ نے اچھا کام کیا, حضور کے ثنا خوان تھے, آپ نے نوازا. بات توجہ کرو, میں آپ ہم سب انسان ہیں, انسانوں کو اللہ نے پیسے کی محبت عطا فرمائی ہے. ہم جھوٹ بولیں گے کہ ہم مولانا ہوتے ہمیں پیسے سے پیار نہیں ہے, جھوٹ ہوگا, ہے, ہمیں بھی پیسوں سے پیار ہے, علماء کو ہے, ضرورت ہے, پیار ہے, نعت خوانوں کو ہے, آپ کو ہے, تاجروں کو ہے, وکیلوں کو ہے, ڈاکٹروں کو ہے, سب کو پیسوں سے پیار ہے. لیکن آپ کی تصویر جو آج تک بنی آپ کے سامنے لانے لگا ہوں, آپ نے محبت کی وجہ سے اپنے پیسے کا رخ حضور کی ثنا خانے کی طرف کیا, اس کا فیض یہ ہوا, مہذب بول رہا, اس کا فیض یہ ہوا, گھر گھر نعت خوان پیدا ہو گیا, کچھ ملتا ہے جی.
پتہ ہے آپ کو اس بات کا؟ بچہ بچہ نعت خوان پیدا ہو گیا, کچھ ملتا ہے جی, اے کاش اللہ ہمارے اندر یہ اثر پیدا کر دے, اے میرے اللہ آئندہ کے 10 سال ہم رسول اللہ کے دین پر پیسہ لگائیں گے. جو لوگوں کے یہ غلط جملے ہیں, مولوی بن رہا ہے کھائے گا کہاں سے, امام بن رہا ہے کھائے گا کہاں سے, جو یہ خیال لوگوں کے اندر چلا گیا. سرمایہ دار اہل سنت میں کہنا چاہوں گا, جہاں سے بھی آئے ہو خدا را تعاونوا علی البر والتقوی, اپنے پیسے کا رخ چند سالوں کے لیے رسول اللہ کے دین کی طرف کر دو, اپنے اپنے علاقے کے مدارس کی طرف کر دو, تاکہ لوگ سمجھ جائیں کہ اگر باقی سارے کھا سکتے ہیں تو محمدی ملنگ بھی کھا کر سوتے ہیں. اسے غلط رنگ نہ دینا, اسے غلط رنگ نہ دینا. ناک پر پیسہ لگایا اچھی بات ہے, بری بات نہیں ہے. عرصوں پر لگایا پیسہ آپ نے, اور پتہ نہیں کہاں کہاں پیسہ لگایا. اگر میں کہوں گا تو آپ کا دل دکھے گا. آپ نے ناچ گان پر بھی پیسہ لگایا, لیکن اے کاش کہ آپ کے پیسے کا رخ ٹھیک 10 سالوں کے لیے حضور کے علم پاک کے مرکزوں کی طرف اگر ہو جائے تو انسان ہے, میں بھی انسان لالچی, آپ بھی انسان لالچی. پیسہ ملتا نظر آتا ہے تو انسان ادھر لپکتے ہیں. آپ کو اس بات کا پتہ ہے جو میں نے کہنا چاہا, اے اللہ ان کو وہی بتانا جو میرے دل میں تو نے ڈالا. جو میں نے نہیں کہنا چاہا یا غلط ملت سمجھتے نہ رہیں, میں نے اللہ سے دعا کی, اس کے بعد میں آگے بڑھ جانا چاہوں گا. تعاونوا علی 11 اچھی چیز ہے, گناہ نہیں ہے, ثواب ہے. 11 میں چاول کھانے کو ملتے ہیں نا, تو کتنی 11 ہو گئیں. شاید درس قرآن کی محفل میں کہیں اتنے بندے نہیں ہوں گے جتنے 11 کی محفل میں ہوتے ہیں. میرے مسجد میں ہر چوتھے جمعرات کو 11 ہوا کرتی تھی, اس دن بندے زیادہ آیا کرتے تھے. کھانے کو ملتا ہے, انسان بھوکا ہے کھانے کا, پیسوں کا, دولت کا, تو جہاں کچھ ملے. میں کہتا ہوں انسان لپکتے ہیں, تو اگر کہیں تم اپنے علماء کے ساتھ اچھا سلوک کرو, انہیں پتہ ہو کہ ہم نے حضور کا دین پڑھا ہے تو اللہ نے ہمیں محروم نہیں کیا, کرتا نہیں ہے محروم. لیکن میں کیسے اس کو سمجھاؤں, کیسے سمجھاؤں گا, آپ خود سمجھیں. تو یقین جانو کہ لوگ اپنے بچے خود کہیں لوری سے مفتی بناؤ, لوری سے عالم بناؤ, لوری سے محدث بناؤ, لوری سے مفسر بناؤ, لوری سے مناظر بناؤ. صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم. وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. گناہ کے کاموں میں ایک دوسرے کے تعاون نہ کیا کرو. ناچ گان میں بغیر دعوت کے ناچ گان میں پہنچ جاتے ہو, نہ جایا کرو, تمہارے جانے سے ان کی مجلسیں آباد ہوتی ہیں. گناہ کے کام میں ایک دوسرے سے تعاون نہ کیا جائے, نہ کرو. اجاڑ دو ہر گناہ کی محفل, اجاڑ کے رکھ دو. گانے شانے والی آتی ہیں تو بھاگ کر چلے جاتے ہو, رقص و سرود ہوتے ہیں بھاگ کر چلے جاتے ہو, نہ جایا کرو. ان کو لگ پتا جائے گناہگار کی مجلس والوں کو کہ فائدہ کھونی دکان کھولنے کا گا کہ کوئی نہیں آتا ہے. استغفر اللہ و اتوب الیہ ان اللہ شدید العقاب. گناہوں کی محفلوں میں مدد کرو گے تو پھر اللہ شدید عذاب والا ہے. حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ به والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ وما اکل السبع الا ما ذکیتم وما ذبح علی النصب وان تستقسموا بالازلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم.
حرام کر دیا گیا تم پر مردار اور خون اور خنزیر کا گوشت اور جس پر ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام پکارا گیا, اور جو گلا گھونٹنے سے مرے, اور بے دہار چیز سے مارا ہوا جانور, اور گر کر مرنے والا, اور سینگ کی چوٹ سے مرنے والا, اور جسے کوئی دنندہ کھا گیا سوائے ان کے جنہیں تم ذبح کر لو. اور حرام ہیں وہ جانور جو بتوں کے تھان پر ذبح کیے گئے ہوں اور پانسے ڈال کر تم نے تقسیم کیا ہو. یہ سب گناہ کے کام ہیں. آج کافر لوگ تمہارے دین سے مایوس چکے ہیں, سو ان سے نہ ڈرو اور مجھ سے ہی ڈرو. آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمتیں تمام کر دی, اور تمہارے لیے اسلام بحیثیت دین پسند کر لیا. بس وہ شخص جو بھوک کی شدت میں حالت استرار میں پڑ کر گناہ میں جھک نہ گیا ہو اس کے لیے رخصت ہے. بس بے شک اللہ بخشنے والا مہربان.
کتنے احکام بیان ہوئے. مردار جو جانور مر گیا اس کا کھانا حرام, ذبح کرو تو اور شے ہے. مردار کھانا حرام, خون پینا حرام. کیا
کتنے لوگوں کو بارے میں جانتا ہوں وہ خون پی جاتے ہیں. میں نے خود انہیں پیتے دیکھا لیکن وہ مسلمان تھے نہیں کافر تھے. خون پینا حرام, خنزیر کا گوشت کھانا حرام, جس جانور کو ذبح کرتے وقت اللہ کا نام نہیں لیا, بتوں کا نام لیا, وہ جانور حرام. جو جانور گلا گھٹنے سے مر جائے قربانی کے لیے لے کر آتے ہیں تو اس نے زور لگایا تو رسی پھر گئی تو مر گیا, وہ جانور کھانا حرام. جس جانور کو ڈنڈا یا ضرب کوئی سخت لگی, پتھر لگا, چوٹ لگی, مر گیا, وہ جانور کھانا حرام. جو بلندی سے نیچے گر گیا مر گیا, وہ جانور کھانا حرام. بکرے آپس میں لڑ پڑے, ایک نے مارا سینگ, دوسرا مر گیا, وہ جانور کھانا حرام. کتوں کے ذریعے ہم بازوں کے ذریعے شکار کرتے ہیں تو شکاری کتے گئے اور جانوروں کو گرا لیا اور ایک آدھ بوٹی نکال کر کھا لی. فرمایا وہ تم نہیں کھا سکتے, اس نے وہ تمہارے لیے نہیں شکار کیا بلکہ اپنے لیے شکار کیا ہے. اگر وہ سکھایا ہوا ہے, سدھایا ہوا ہے تو جانور کو مارنے کے بعد وہ تمہارے ہی لیے روکے رکھتا, ایک بوٹی بھی اس میں سے نہ نوچتا, تو یہ دلیل ہے کہ اس نے تمہارے لیے مارا ہے, وہ جانور تم کھا سکتے ہو. البتہ جو وہ اپنے لیے ایک آدھ بوٹی نکال کر کھا جائے تو وہ جانور کھانا تمہارے لیے حرام ہو جاتا ہے. وہ جانور جو بتوں کے نام پر ذبح کیے جائیں, انہی کی عبادت کے طور پر ذبح کیے جائیں, وہ جانور کھانے حرام. تیروں کے ذریعے جو مال کمایا جاتا ہے, پرانے دور میں جوا کھیلنے کا ایک انداز ہوتا تھا تیروں کے ذریعے, 10 تیر ہوتے, 7 پر کچھ لکھا ہوتا, 3 پر کچھ نہ لکھا ہوتا تو پھر ان کو کھڑکا کر کے تو پھینکتے, جس کے نام کا جو آتا تو پھر اسی حساب سے پیسوں کا لین دین کرتے. اختصار عرض کر رہا ہوں تو جوے کے ذریعے حاصل کلام, جوے کے ذریعے کمایا ہوا مال حرام, ان سب کے بارے میں رب کائنات نے کہا یہ فسق کے کام ہیں. ساتھ ہی اعلان کر دیا الیوم اکملت لکم دینکم, ہم نے اپنا دین مکمل کر دیا تمہارے لیے, واتممت علیکم نعمتی, ہماری نعمت پوری ہو گئی. دین اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے, سمجھو اس کو, دین پاک اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. البتہ طیب چیزیں, شدت بھوک, بندہ مرنے لگا تو انہی جو اوپر حرام چیزیں آئیں تو اس کے سوا کچھ میسر نہیں ہے, مرنے لگا. اگر کوئی صورت ایسی بن گئی تو رب کائنات نے کہا اتنا کچھ اس میں سے کھا لو کہ جس سے تمہارا گزارا چل جائے, آئندہ کچھ ٹائم میں کھانا مل سکے گا, اتنا کو گزارا چل جائے, اتنا کو تم کھاؤ, تو اس بات کی تمہیں اللہ تعالیٰ اجازت دیتا ہے. تمہاری جان کی اللہ کی ہاں قیمت ہے, لہذا اس لیے تمہیں وہ چند نوالے لے لینے کی اللہ تعالیٰ نے اجازت ارشاد فرمائی ہے. البتہ پاک چیزیں جو ہیں وہ تمہارے لیے حلال ہیں, کھانا ہے تو پاک چیزوں کو کھاؤ. وہ ان قریب آگے حکم آ رہا ہے, وہاں جا کر ہم تلاوت کریں گے. يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب.
آپ سے پوچھتے ہیں کہ کون سی چیزیں ان کے لیے حلال ہیں, فرما دیجئے حلال ہوئیں تمہارے لیے پاک چیزیں اور جانور جو تم نے سدھا لیے ان کا شکار بھی حلال ہے کہ تم ان کو سکھاتے ہو, اور اس میں سے جو اللہ نے تم کو سکھایا ہے تو کھاؤ اس میں سے جو تمہارے لیے پکڑ رکھے, اور اللہ کا نام لو اس پر, اور ڈرو اللہ سے, بے شک اللہ جلد لینے والا ہے حساب.
شکار کے جانوروں کے متعلق حکم نازل کیا, کچھ تو میں نے بتا دیا, اگر شکاری باغ یا شکاری کتا کچھ خود کھا لے تو وہ تمہارا نہیں بلکہ وہ اسی کا ہے, ایک بات ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر تم نے, تصویر پیش کروں, کتے نے خرگوش پکڑ لیا اور زخمی کر کے گرا دیا, تم جا پہنچے, اگر تو خرگوش ابھی تک زندہ ہے تو اسے باقاعدہ ذبح کرنا پڑے گا, ڈائریکٹ نہیں کھا سکتے. اور اگر کتے نے خرگوش کو پکڑا, دانت اتنا زور کا مارا کہ وہ بس مر ہی گیا, تو اب جب تم پہنچے تو وہ زندہ نہیں تھا بلکہ مر گیا تھا, یہ کھانا ہے کہ نہیں کھانا؟ جواب یہ ہے, اگر تو تم نے کتا چھوڑتے وقت پڑھا تھا بسم اللہ اللہ اکبر پڑھا تھا, اب تم یہ کھا سکتے ہو, اور اگر کتا چھوڑتے وقت تم نے یہ نہیں پڑھا تھا جان بوجھ کر تو پھر تم یہ نہیں کھا سکتے ہو. یعنی شکار کے جانوروں کا حکم یہ ہے, تم نے کارتوس مارا چھرے نکلے, اگر بسم اللہ پڑھ کر فائر کیا تھا تو اب جس کو لگا وہ پرندہ مر گیا, کھا سکتے ہو. اور اگر تم نے بسم اللہ شریف آمدن نہیں پڑھی تھی تو پھر وہ جس چیز کو فائر لگا تو وہ مر گیا, تو اسے تم نہیں کھا سکتے. تم نے تیر چلایا تھا, وہ دور آج نہیں ہے, بحث ہی نہیں کرتا. تو لہذا اگر تمہارے وہ پرندے جن کو چھرے لگے مر گئے ہیں, میں نے حکم بیان کر دیا, اگر زندہ پکڑ لیے گئے تو ان کو باقاعدہ پھر ذبح کرنا, زندہ پکڑے جانے کی صورت میں ذبح کرنا, یہ حکم تھا شکاری جانوروں کا اور وحشی جانوروں کا. لگی ہاتھ سن لیجئے, ہر قربانی کے موقع پر ایسا ہوتا ہے, ہر قربانی کے موقع پر کیسا کہ کچھ جانور وحشی ہو جاتے ہیں, قابو نہیں آتے, سارا سارا دن لوگ پیچھے بھاگتے رہتے ہیں, کیا کریں؟ ذبح کی دو قسمیں ہیں, ذبح اضطراری اور ذبح اختیاری. عام طور پر جو پکڑ کر ذبح کرتے ہیں اپنے اختیار سے باقی جانوروں کو, وہ ذبح اختیاری ہے. جب بھی بندہ ذبح اختیاری پر قادر نہ ہو اسے ذبح اضطراری کرنے کی اجازت ہے. غور سے سنیں, شکار کو ہم پکڑ کر ذبح کر ہی لیں, ہمیں اس پر قدرت نہیں. کبھی جائیں گے تو آگے مرا ہوا ہوگا, کبھی جائیں گے تو آگے زندہ ہوگا. شکاریوں کو پتا ہے اس بات کا, کیونکہ وہاں ہمارا اختیار مکمل نہیں. تو لہذا وہ جو کتے نے زخم لگا کر خون گرا دیا بس وہی ذبح ہے, ذبح اضطراری. وہ جو کتے نے خون نکال دیا وہی کافی ہے, چھرا لگنے سے جو خون نکل آیا ذبح اضطراری وہی کافی ہے. میں اس مسئلے کی روشنی میں عرض کرنے لگا ہوں کہ اگر کوئی جانور بھاگ گیا, قربانی کا موقع نہیں قابو آ رہا, کوئی بھی طریقہ کامیاب نہیں ہو رہا, تو اس کو ذبح اضطراری کر سکتے ہو. ذبح اضطراری یعنی کوئی کسی بھی طریقے سے خون نکال دو اس کا, کوئی بھی طریقہ اس موقع پر جو تمہیں سمجھ آ جائے اس کا خون نکال دو, تو اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ جانور آپ کے لیے حلال ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ بہت بہتر جاننے والا ہے. دیکھو میں انسان ہوں, عالم بھی کوئی بہت بڑا نہیں, علی بے بڑی مشکل سے آتی ہے مجھ سے, کوئی الٹی علی بے سنے وہ بھی نہیں آتی. یہ سے پہلے کیا آتا ہے مجھے سارا بھولا ہوگا, عین سے پہلے کیا ہوتا ہے مجھے بھولا ہوگا, الٹی علی بے تھے مجھے نہیں آتی. اتنا کم علم آدمی ہوں اتنی تیزی کے ساتھ مسائل بیان کرنے پڑ جاتے ہیں. کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ بھی مجھے معاف فرمائے, اللہ مجھے معاف کر دے گا, مہربانی کرنا آپ بھی. بعد جا کے شور شرابے نہیں ڈالنے, مسئلہ ایسے تھا ایسے بیان کر دیا. لوگ میرے ساتھ ایسی محبت بھی کرتے ہیں, فون پر مسائل پوچھتے ہیں, انسان ہوں کبھی غلطی ہو جاتی ہے. تو پھر وہ بعد میں کہتے ہیں ہم نے فلانے مفتی سے پوچھا وہ تو ایسے کہہ رہا تھا, میں نے کہا اس نے صحیح کہا مجھ سے غلطی ہوئی. میں کہتا بھی ہوں, لوگوں کو ریکارڈنگ سناتے ہیں, علامہ صاحب ایسے مسئلے بتاتے ہیں, ایسی محبت بھی میرے ساتھ کرتے ہیں لوگ. اللہ ان سب کو جزائیں رحمت عطا فرمائے. تو دیکھو اتنی تیزی کے ساتھ مسائل بیان ہو رہے ہیں, کبھی کوئی غلطی ہو جائے کوئی خطا ہو جائے مسئلہ بیان ہونے میں, تو اللہ جب معاف فرمانے والا ہے تو آپ بھی درگزر ہی فرمانا. البتہ اس مسئلے میں اگر ڈاؤٹ فل ہو جاؤ کسی بڑے عالم سے رجوع کر کے اسے کلیئر کر لینا, بجائے اس کے کہ اپنے ہی مسلک کے علی بے پڑھنے والے بندے کو آپ الٹا رنگے ہاتھوں ایسے ایسے اچھالنا چاہو, وہ اچھی عادت نہیں ہوگی. تو یہ مسائل چونکہ تیزی کے ساتھ میں آ رہے ہیں, ایک ایک رکوع میں 36 مسائل, کوئی نہ کوئی غلطی بندے سے ہو سکتی ہے. قاریوں سے میں نے اس نے ریکویسٹ کیا, غنا شنا رہ جائے تو معاف کرنا یار, ہم نے دو گھنٹوں میں کتنا کچھ سمیٹنا ہوتا ہے. اچھا بسم اللہ الرحمن الرحیم, کون سا رکوع ہے؟
اليوم احل لکم الطیبات,
اليوم احل لکم الطیبات وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم وطعامکم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم اذا آتیتموهن اجورهن محصنین غیر مسافحین ولا متخذی اقدان ومن یکفر بالایمان فقد حبط عمله وهو فی الآخرة من الخاسرین.
آج تمہارے لیے حلال ہوئی پاک چیزیں اور کتاب دیے گئے لوگوں کا کھانا تمہارے لیے حلال ہوا اور تمہارا طعام بھی ان کے لیے درست ہے. اور مومنہ پارسا عورتیں تم سے پہلے جنہیں کتاب ملی اور ان کی باعفت عورتیں حلال ہیں, جب تم ان کے مہر ادا کرو قید نکاح میں لاتے ہوئے, نہ بدکاری کرتے ہوئے اور نہ مخفی طور پر آشنا بناتے ہوئے. اور جو ایمان کو کفر سے بدلتا ہے تو اس کا عمل اکارت ہو جاتا ہے اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں سے ہوگا.
ایک تو یہ حکم ہوا کہ ساری پاک چیزیں تمہارے لیے حلال ہیں, دوسرا حکم یہ ہوا کہ اگر جانور یہودی ذبح کرے تو وہ جانور تمہارے لیے حلال ہے, اگر کوئی عیسائی جانور ذبح کرے اس کا کیا ہوا ذبح تمہارے لیے حلال ہے, کیونکہ وہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے, ان کا کفر نبوت کی ذات پر رکا ہوا ہے, رسول اللہ کو مانتے نہیں. البتہ جو مشرک بد درجے کا کافر ہوتا ہے, آگ کی عبادت بتوں کی عبادت اللہ کے ساتھ اوروں کو رب مانتا ہے, اس کا ذبیحہ بالکل درجے میں ہم نہیں کھا سکتے, مسلمانوں کو اس سے صاف صاف منع کیا گیا. اور اگلا حکم یہ ہے کہ توجہ کے ساتھ سننا, میں توجہ چاہوں گا توجہ کے ساتھ سننا, مسلمان عورتوں کے ساتھ مسلمان مردوں کی شادی جائز ہے, یہ تو ہم جانتے ہیں. عیسائی عورت کے ساتھ بھی مسلمان مرد کی شادی جائز ہے, یہودی عورت کے ساتھ بھی مسلمان مرد کی شادی جائز ہے. بچنا بہت بہتر ہے, جائز ہونا اور چیز ہے, بہتر بھی ہے کہ نہیں؟ بہتر نہیں ہے, صرف جائز ہے, جائز کے درجے ہوتے ہیں. تو ویسے بھی میں نے اس دن جملہ بولا تھا, ہر جائز کام لازمی تو نہیں کہ کیا ہی جائے, ہر جائز کام لازم تو نہیں کیا ہی جائے. میں میری دکان ایک ہے تو جائز ہے کہ میں دو ڈالوں, جائز ہے کہ تین ڈالوں, جائز ہے کہ دس ڈالوں, تو لازم تو نہیں ہے کہ دکانیں دس پوری کروں ہی کروں. میں کپڑے کا کاروبار کرتا ہوں تو جائز ہے جوتوں کا کر لوں, لازم تو نہیں کہ جوتوں کا بھی کر ہی ڈالوں. ہر جائز, لازم نہیں کہ کر ہی لیا جائے. یہودی عورتوں سے, عیسائی عورتوں سے نکاح جائز ہے, لازم تو نہیں کہ کر ہی لیا جائے. اس نے کیا سنا تھا, لات ان کی ہول مشرکات, مشرق درجوں کی جو کافرہ عورتیں ہوتی ہیں ان سے تو ایک مسلمان لونڈی باندھی بہتر ہے, اس سے شادی کر لو لیکن وہ کفر میں ہاتھ نہ مارو. تو بھلے اہل کتاب ہیں, ہیں تو کافر ہی, جائز ہے لیکن بہتر نہیں ہے کہ ان کے ساتھ شادی اور نکاح کیا جائے.
يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون.
اے ایمان والو, جب تم نماز کے لیے کھڑے ہونا چاہو تو دھو لو اپنے چہروں کو اور ہاتھوں کو کوہنیوں تک, اور مسح کرو اپنے سروں کا, اور دھو لو اپنے پاؤں ٹخنوں تک, اور اگر تمہیں نہانے کی حاجت ہو تو خوب پاکی حاصل کرو, اور اگر تم بیمار ہو یا مسافر ہو یا تم میں سے کوئی قضاء حاجت سے فارغ ہو کر آئے یا صحبت کی ہو تم نے بیویوں سے, پھر نہ پاؤ تم پانی تو تیمم کرو پاک مٹی سے, یہ کہ مسا کرو اپنے چہروں پر اور یوں ہی ہاتھوں پر بھی مسا کرو. اللہ تمہیں تنگی میں نہیں ڈالنا چاہتا بلکہ وہ چاہتا ہے کہ تمہیں خوب پاک صاف کر دے اور وہ تم پر اپنی نعمت کا اتمام کرے تاکہ شکر گزار بن جاؤ.
میں اپنے دل کا صدمہ حوالہ کرنے کے لیے کہنے لگا ہوں, میرے بھائیو اگر آپ اپنی مرضی سے کھڑے ہو تو میں کچھ کہتا نہیں, اگر آپ مجبوری سے کھڑے ہو کہ جگہ نہیں ہے تو ٹرائی کر لیں. نیچے میں نے الحمدللہ آج آپ کے لیے ٹی وی بڑا رکھا ہوا ہے, مردوں کے لیے آج بڑا ٹی وی رکھا ہوا ہے سب سے نیچے, اور جو ایک نیا ہم نے کمرہ اسٹیبلش کیا ہے اس کے لیے ہم نے ایک اور چھوٹا ٹی وی ارینج کیا ہوا ہے. مرضی سے کھڑے ہو تو سبحان اللہ مجھے کوئی اعتراض نہیں, اگر اس مجبوری سے کھڑے ہو کہ جگہ نہیں ہے, اور یار آپ کی وہ بھائیوں جگہ دو اپنے بھائیوں کو, وہ کھڑے ہیں تو تھوڑا تھوڑا سمٹ جاؤ تو لوگ ان کا گزارا, اب تو ویسے بھی آدھے ٹائم سے زیادہ گزر چکے ہیں, تو وہ اپنے بھائیوں کو جگہ دے دو ذرا معاملہ ٹھیک ہو جائے. تو پچھلے رکوع کے آخری حصے کا ایک حکم رہ گیا, جملہ غور سے سن لیں. رب کائنات نے کہا جو بندہ مرتد ہو جاتا ہے, وَمَن يَكْفُر بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ, مرتد بندے نے حالت اسلام میں جتنے بھی نیک کام کیے تھے مرتد ہونے کی وجہ سے وہ سارے ضائع ہو جاتے ہیں, ایک نیکی بھی پلے نہیں بچتی مرتد بندے کے. مرتد اسے کہتے ہیں جو ایمان چھوڑ کر کسی اور مذہب میں داخل ہو جاتا ہے. اس رکوع میں پہلی آیت آیت وضو ہے, اس کا نام ہی آیت وضو ہے. وضو کے چار فرض بیان کیے گئے, چہرے کو دھونا اچھے طریقے سے. اب مسائل چونکہ آپ سن چکے ہو تو میں نے اچھا طریقہ کہہ کر سارا چہرہ سمیٹنا چاہا اس میں, اچھے طریقے سے. بازو کو دھونا فرض ہے کوہنیوں سمیت, کوہنیوں سے کچھ اوپر چلے جانا بہتر ہے, کوہنیوں سے نیچے رہنا خطرناک ہے, وضو نہیں ہوتا. کوہنیوں سے نیچے رہو گے تو وضو نہیں ہوتا, اوپر جاؤ گے تو پتہ کیا ہوگا. ایک صحابی نے دوسرے کو دیکھا وہ بازو کندھے تک دھو رہے ہیں, سبحان اللہ, یار یہ کیا کندھے تک بازو دھو رہے ہو؟ کہا میں نے خود سنا ہے رسول اللہ سے. کیا سنا ہے؟ میرے صحابہ کا کیا انداز تھا محبت بھرا, کہتا میں نے خود سنا ہے رسول اللہ سے. کیا سنا ہے جی؟ میرے حضور نے فرمایا تھا وضو کا پانی جہاں تک جائے گا وہاں تک قیامت کو اللہ نور دے گا. میں کہتا ہوں ذرا موٹو تک نور آ جائے. لہذا وہ کوہنیوں سے نیچے نہ آنا وضو نہیں ہوگا, کوہنیوں سے کچھ اوپر چلے جاؤ گے تو وہ خیر ہے, وہ بڑا محبت کا راز ہے. تو تیسرا فرض بیان کیا گیا کہ سر کا مسا کرنا, چوتھائی حصے کا مسا کرنا فرض ہے, پورے سر کا مسا کرنا سنت ہے, پاؤں کو ٹخنوں گٹوں سمیت دھونا فرض ہے. یہ تو وضو کے چار مسئلے بیان ہوئے, بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی یہ بھی اس آیت کے اندر مسئلہ بیان ہوا. اگر تم جنابت والے ہو تو تم غسل کرو, پانی نہ ملے تو تیمم کرو. جنابت کسے کہتے ہیں؟ میاں اور بیوی آپس میں حقوق ادا کریں, اس حد تک اگر حقوق ادا ہو جائیں کہ ڈسچارج ہو جایا جائے تو جو کیفیت طاری ہوگی مذہب میں اس کا نام ہے جنابت. اور اگر اس سے کچھ کم آ جائیں, اللہ کا حکم جان لیجئے, جسم کا کچھ حصہ دوسرے جسم کے کچھ حصے میں داخل ہو جائے تو اس سے بھی جنابت طاری ہو جاتی ہے, بھلے بندہ انتہا تک نہ پہنچے جنابت طاری ہو گئی, غسل لازم. دو باتیں. تیسری بات, نوجوان ہیں تو سوئے تو سونے کی حالت میں ان کے ساتھ کچھ معاملہ ایسا ہو گیا جسے احتلام کہا جاتا ہے حدیث پاک میں, تب بھی بندے پر جنابت طاری ہو گئی, لہذا اب اس پر بھی غسل لازم ہو جاتا ہے, اللہ تعالیٰ بچا کر رکھے. کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ ہاتھوں کے ساتھ گناہ کا ارتکاب کر لیتے ہیں, غسل اگر لازم ہو جائے تو ان یہ حالت بھی جنابت کی حالت ہوتی ہے. چار حالتیں میں نے آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہیں موٹی موٹی, اور بھی اس کی تصویریں بنتی ہیں, لیکن ان چاروں معاملات کے نتیجے میں غسل کرنا لازم ہو جاتا ہے, اور اگر پانی نہ ملے تو پھر تیمم کے ساتھ گزارا چلایا جا سکتا ہے. واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور.
اور تم اپنے اوپر اللہ کا احسان یاد کرو اور وہ میثاق جو اس نے تم سے تاکیدن لیا جب تم نے کہا ہم نے سن لیا اور ہم نے اطاعت کی, اور ڈرو اللہ سے, بے شک اللہ دلوں میں جو کچھ ہے ہوتا ہے اسے بھی خوب جانتا ہے.
یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون.
اے ایمان والو, اللہ کے نظام پر مضبوطی سے قائم ہو جاؤ, گواہی دینے والے انصاف کے ساتھ, اور تمہیں کسی قوم کی دشمنی اس پر نہ ابارے کہ عدل نہ کرو, عدل کرتے رہو, یہی پرہیزگاری سے زیادہ قریب ہے, اور اللہ سے ڈرو, بے شک اللہ تمہارے اعمال کو جانتا ہے.
وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرۃ واجر عظیم.
اللہ نے ایمان لانے والوں اور عمل کرنے والوں سے وعدہ فرمایا ہے اور ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے.
والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم.
اور وہ لوگ جو کافر ہوئے اور ہماری آیات کو جھٹلایا وہی لوگ دوزخی ہیں.
یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم فکف ایدیہم عنکم واتقوا اللہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون. بہت توجہ کرنا, بہت توجہ کرنا.
اے ایمان والو, اللہ کا اپنے اوپر احسان یاد کرو, جب ایک قوم نے ارادہ کیا تھا کہ تم پر دست درازی کرے تو اس نے ان کے ہاتھ روک دیے, اور ڈرو اللہ سے, اور ایمان والوں کو اللہ پر ہی توکل کرنا چاہیے.
رسول پاک علیہ السلام سفر میں تھے, آپ آرام کرنا چاہتے تھے, تلوار اتاری, درخت کے ساتھ لٹکا دی, لیٹ گئے. ایک کافر کو موقع مل گیا, اس نے تلوار ایک دم سے پکڑ لی اور تان لی, کہنے لگا محمد کون بچائے گا تجھے مجھ سے. حضور پاک علیہ السلام تحمل سے اٹھے اور کہا اللہ, گھبرا گیا, تلوار ہاتھ سے گر گئی, اب حضور نے پکڑ لی, تو زار لہرائی, کہا اب تجھے کون بچائے گا. کہنے لگا مجھے آپ ہی ہیں, بچا دیں, مجھے معاف کر دیں, تلوار آپ کے ہاتھ میں تو آپ ہی بچاؤ گے, مجھے معاف کر دیں. حضور نے معاف کر دیا. تصویر آپ کے سامنے پیش کی. اب الفاظ میں غور کرو, یوں کہنا چاہیے تھا, اے ایمان والو اللہ کی نعمت یاد کرو, تمہارے نبی پر کسی نے ہاتھ ڈالا تھا, اللہ نے تمہارے نبی کو بچا لیا. ایسے نہ کہا, کہا اے ایمان والو اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جب کوئی تم پر ہاتھ ڈالنا چاہتا تھا, اللہ نے تمہیں بچا لیا. سمجھ آئی ہے میری جان؟ رسولوں کی عزت کا معاملہ اپنا ہی سمجھا کرو, رسولوں کے ساتھ کوئی دشمنی کرو سمجھو تمہارے ساتھ دشمنی ہو رہی ہے, قرآن آپ کے سامنے رکھا. رسولوں کے خلاف کوئی یاوا گوئی کرے, بکواس گوئی کرے سمجھو تمہارے ساتھ کر رہا ہے, یعنی سمجھو تمہارے ساتھ کر رہا ہے, مانا ہے کہ ایکشن میں آ جاؤ. تم کیا کر سکتے ہو اپنے ایمان کے ہاتھوں مجبور ہو کر؟ اگر کوئی تمہیں گالی دیتا تم کیا چپ رہتے یا کوئی تو جواب دیتے؟ اگر تمہارے سامنے تمہارے سرکار کو کوئی برا کہے تو تم بالکل چپ کر جاؤ, خیر مناؤ اپنے ایمان کی. تم نبی نہیں ہو, نبیوں کے برابر نہیں ہو سکتے ہو, مغالطہ نہ کھانا, لیکن اتنا تو کر سکتے ہو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی عزتوں کے لیے چوکی داری اور پہرہ داری تو کر سکتے ہو نا. بہت بڑا سبق ہے ہر ایمان والے کے لیے. اگر تم کہیں اپنی یہ ذمہ داری نبھاؤ تو کسی کو ہمت ہی نہ پڑے رسول اللہ کے خلاف کوئی غلط لفظ بولنے کی. پتا ہو انہیں کہ جہاں حضور کے خلاف کوئی غلط لفظ بولوں گا محمدی غلام کہیں میری گردن دبوچ کر مجھے مار ہی نہ دیں. میں لڑائی جھگڑا کرنے کا آپ کو تلقین نہیں کر رہا, لیکن جتنی قرآنی ذمہ داری ہے وہ تو ضرور بتاؤں گا. رسول اللہ کے معاملے میں چپ نہ رہا کرو. یہ احتجاج کبھی کوئی شرارت ہو رہا ہے تو احتجاج ہوتا ہے, غور سے سنو, خیال آ گیا ذہن میں. رسول پچھلے سال وہ لانگ مارچ ہوا, اور بھی علماء کرتے ہیں, اللہ سب کو جزا نصیب فرمائے,
احتجاجی جلسے ہوتے ہیں، احتجاجی جلوس ہوتے ہیں، اگر کبھی تمہارے رسول کی عزت کا معاملہ ہو، تمہارا کوئی عالم، علامہ مختار رضوی، قاری ظہور صاحب، محمد اکبر، پروفیسر اعجاز صاحب، علامہ سجاد صاحب، گجر خان میں یہی بڑے بڑے نام ہیں، اپنا نام میں نہیں لیتا، میں چھوٹا آدمی ہوں، تو بھائی رسول اللہ کی عزت کی خاطر اگر کبھی کوئی آواز آ جائے تو مت سوچا کرو کہ یہ بندہ ادھر کا ہے تو میں ادھر کیوں جاؤں، یہ ادھر کا ہے تو میں، موقع بنے تو ضرور نکل جاؤ. تم کامیاب ہوگے یا نہیں ہوگے، یہ کامیابی دینا یا نہ دینا، یہ اللہ کا معاملہ ہے. تمہارے پاس وقت ہے، فرصت ہے، رسول کی عزت کی خاطر، ناموس کی خاطر ضرور نکل جاؤ. اس لیے کہ رسول کی عزت کا معاملہ سمجھو کہ تمہارا اپنا ہے، اپنا سمجھو کہ تو کوئی ایکشن لوگے نا. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. میں ہزاروں دعائیں دیتا ہوں اپنے مشائخ کو، اپنے اساتذہ کو، انہوں نے ہمیشہ مذہب کے معاملے میں ہمیں اعتدال سکھایا. انہوں نے کہا کہ چھوڑو یار، مزاج کسی کے ساتھ نہ ملے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے، دین تو ملتا ہے نا، ایمان تو ملتا ہے نا، ایمان کے معاملے میں چھوڑو، دین پاک کے معاملے میں قرآن کے حکم ہے تعاونوا علی البر، جہاں تک ہو سکے تعاون کرو، جہاں تک ہو سکے ایک دوسرے سے تعاون کرو مذہب کے معاملے میں. اللہ اکبر. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. کس آیت پر پہنچے ہیں؟ ولقد اخذ الله ميثاق بني اسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله اني معكم لئن اقمتم الصلاه واتيتم الزكاه وامنتم برسلي وعزرتموهم واقرضتم الله قرضا حسنا لاكفرن عنكم سيئاتكم ولو دخلنكم جنات تجري من تحتها الانهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل.
اور بے شک اللہ نے اولاد یعقوب سے عہد لیا اور ہم نے ان میں 12 نقیب کھڑے کیے اور فرمایا اللہ نے بے شک تمہیں میری معیت حاصل ہے اگر تم نے نماز قائم کی اور زکات دی اور میرے رسولوں پر ایمان لائے اور ان کی تعظیم کی اور اللہ کو قرض دیا قرض حسنا، تو یقیناً میں تم سے تمہاری برائیاں دور کر دوں گا اور تمہیں ضرور ان باغات میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی. پھر اس کے لیے جو تم بعد میں انکار حق کرے تو پکی بات ہے کہ وہ سیدھی راہ سے بھٹک گیا.
نقیب کسے کہتے ہیں؟ قرآن پاک نے کہا بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ان کی روحانی اور ظاہری نگہداشت کرنے کے لیے 12 اپنے نمائندے مقرر کر دیے. سادے لفظوں میں خلیفہ کہہ سکتے ہو، سادے لفظوں میں، کبھی ذرا ان کا خیال رکھنا، کوئی ضرورت ہو تو وہ روحانی طور پر ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا. یا غوث، قطب، نقیب، ابدال، یہ سارے روحانی نام ہیں. تو 12 نقیب موسیٰ علیہ السلام نے 12 قبیلوں میں سے ہر ایک کے لیے ایک ایک نقیب مقرر کر دیا. اب جو نقیب ہوتا ہے یا خلیفہ ہوتا ہے یا اللہ کا کوئی نیک بند، اس کے لیے رب کائنات نے کہا انی معکم، میں تواڑے نالا پر گل لے ہوئے، انی معکم، تمہارے ساتھ ہوں. لیکن کب؟ قال اللہ انی معکم، اللہ پاک نے قوم کے خلیفوں کو اور نقیبوں سے کہا تمہارے ساتھ ہوں. کب؟ لئن اقمتم الصلاۃ، اگر نماز پڑھتے رہو گے تو، زکاتیں دیتے رہو گے تو، میرے رسولوں پر ایمان لاتے رہو گے تو، وعزرتموہم، رسولوں کی عزت کرتے رہو گے تو. رسولوں کی عزت ضروری چیز ہے، نماز بھی ضروری ہے، زکات بھی ضروری ہے، عزت کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑنا. لہذا جو خلیفہ نماز نہ پڑھے، بغاوت سے پڑھے، خلیفہ کہاں گئے؟ وہ اہل سنت ڈرو مت، یہ کچھ نہیں کر سکتے، تمہارا نالائق لوگ ہیں، شریعت پر عمل نہ کریں، بغاؤ ان کو کہیں سے، یہ کہاں سے آ گئے ہیں. نماز ایک نہ پڑھے، شریعت کی بات ایک نہ کرے، کوئی خلیفہ شلیفہ نہیں ہے، ولی شلی کوئی نہیں ہے، اسے ہو سکے تو دو تفے لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے. نماز ایک نہ پڑھے، شریعت کی خلاف ورزیاں کرے اور تم کہو یہ بڑا پہنچا ہوا سرکار ہے، دوزخ میں پہنچا ہوا سرکار ہے، تمہیں بھی گمراہ کرتا ہے، خود بھی گمراہ ہوا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اہل سنت کا یہ مذہبی اور مسلکی اعلان ہے، خلاف شریعت چلنے والا شخص پیر نہیں ہوتا، فیصلہ کن بات ہے. اگر تم نے سمجھا ہوا کہ تمہاری غلطی ہے، وہ ہے نہیں، ہے نہیں، تمہاری غلطی ہے، لگے ہاتھوں آپ کو بتا رہا ہوں. رب کائنات کا نقیبو، تمہارے ساتھ ہوں، لئن اقمتم الصلاۃ، پر نماز پڑھتے رہو گے تو، وگرنہ نہیں. اللہ اکبر. تو ایک تو ہو گئی یہ بات کہ نقیبوں کو ساتھ کیسا معاملہ کرنا چاہیے، یعنی انہیں نماز وغیرہ پڑھتے رہنا چاہیے.
فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطالع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنه واصفح إن الله يحب المحسنين.
تو ان کی عہد شکنی کی بنا پر ہم نے ان پر لعنت کی اور ان کے دلوں کو سخت کر دیا اور اللہ کی باتوں کو اپنی جگہ سے ایک طرف ہٹا دیتے ہیں اور بلا دیا ایک بڑا حصہ ان نصیحتوں کا جو انہیں کی گئیں اور آپ ہمیشہ ان کی خیانت کاریوں پر مطلع ہوتے رہیں گے سوائے چند کے, تو آپ انہیں معاف فرما دیں اور درگزر فرمائیں ان سے, بے شک اللہ احسان والوں سے محبت کرتا ہے.
یہودیوں پر اللہ کی لعنت ہے, قرآن کا بیان. یہودی عہد فراموش ہیں, قرآن کا بیان. یہودیوں کے دل بڑے سخت ہیں, قرآن کا بیان. کل کیا پڑھتا, اتنے بخیل ہیں کہ تمہیں ایک تل بھی نہ دیں, اتنے سخت ان کے دل ہیں. یہودیوں نے اللہ کی نصیحتوں کو بلا دیا, اس میں تغیر اور تبدل کر دیا, قرآن پاک کا بیان. یہودیوں سے ہمیشہ خیانت پاتے رہو گے, قرآن پاک کا بیان. کہ کبھی امانت دار چند ایک ہیں, پیچھے قرآن نے کہا تھا من اہل الکتاب من ان تأمنہ بقنطار یؤدیہ الیک, بعض یہودی ہیں امانت دار لیکن میجورٹی جو ہے خیانت کرتے رہے گی, اور قرآن پاک نے کہا ہمیشہ تم انہیں ایسا ہی پاؤ گے, عہد شکن, خیانت کرنے والے, سود خور اور حرام مال کسی نہ کسی انداز میں چھیننے والے. یہودیوں کی بڑی نشانیاں اللہ تعالی نے ارشاد فرمائی ہیں.
ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون.
اور لوگوں میں سے جنہوں نے کہا کہ ہم نصارہ ہیں, ہم نے ان سے عہد لیا, تو بھول بیٹھے ایک اہم حصہ ان تذکیرات کا جو انہیں کی گئی تھی, تو ہم نے ان کے درمیان قیامت تک عداوت اور بغض ڈال دیا, اور ان قریب اللہ انہیں ان کے کرتوتوں کا وبال بتا دے گا.
يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين.
اے اہل کتاب, بے شک تمہارے پاس ہمارے رسول تشریف لائے جو تمہارے لیے بیان کرتے ہیں بہت سی وہ باتیں جو کتاب سے تم لوگ چھپایا کرتے تھے, اور بہت ساری باتوں سے وہ درگزر فرماتے ہیں. بے شک اللہ کی طرف سے تمہارے پاس ایک نور اور روشن کتاب آئی.
نور سرکار دو عالم, کتاب قرآن حکیم. یہ تو بیان ہوا قرآن پاک کا. پچھلی بات بڑی دلچسپ ہے, کتاب یہودیوں کی, پڑھتے وہ تھے, حضور نے تورات کبھی نہ پڑھی, اللہ نے علم ویسے ہی عطا فرمایا ہوا تھا. کتاب یہودیوں کی, پڑھتے وہ تھے, ہاتھ میں ان کے, ایسا بھی ہو جاتا. رسول پاک علیہ السلام فرماتے یہ مسئلہ تمہاری تورات میں بھی ہے, کہتے نہیں ہے. حضور نے کہا کھولو تورات, وہ جان کے ڈنڈی مارتے, تورات کھول کر سامنے بیٹھ جاتے اور جہاں وہ مسئلہ ہوتا ہاتھ رکھ لیتے اور آگے پیچھے سے پڑھ دیتے. رسول اللہ علیہ السلام فرماتے اے ہاتھ چکنا ذرا. حضور کہتے ہاتھ اٹھا, اٹھا ہاتھ, نیچے وہ مسئلہ لکھا ہوتا. ملائکہ آئینہ نے کہا دیکھو یہ ہے ہمارا عالم قسم کا رسول. سبحان اللہ, ہر رسول عالم ہوتا ہے. اس رسول کے علم کی وسعت کا حال دیکھو, کتاب تمہاری ہاتھ میں تمہارے ہے. مجھے ایک بار وہ فون کال یاد ہے, ایک مسئلہ تھا, میں نام نہیں لیتا مسئلے کا بغیر آپ کا ذہن اڑ جائے گا. تو اس وقت میں اپنے استاد گرامی قبلہ شاہ صاحب کو شاید دبا رہا تھا, وہ فتویٰ میں نے لکھا تھا, تو ادھر ایک عالم فون کال اٹینڈ کر رہا ہے, تو وہ کتاب, وہ کہہ رہے میرے ہاتھ میں کتاب ہے شاہ صاحب. شاہ صاحب فرمانے لگے یار حد ہو گئی ہے, تیرے ہاتھ میں کتاب ہے پھر بھی تجھے مسئلہ نظر نہیں آ رہا. میرے ہاتھ میں کتاب نہیں ہے, میں پھر بھی بتا رہا ہوں کہ صفحہ نمبر اتنا ہے, لائن نمبر اتنی ہے. وہ جھوٹ بول رہا تھا اصل میں, وہ جھوٹ بول رہا تھا اصل میں. تو میں نے کہا کہ یہ دیکھو رسول اللہ کی شان, کتاب تمہارے ہاتھ میں ہے اور اوپر ہاتھ رکھ کے رہے ہو, تو پڑھتے بھی تم ہو تو پھر بھی چھپا رہے ہو, اور جس رسول نے کبھی تورات پکڑی نہیں ہے تمہاری, تو وہ دیکھو تمہاری کتاب کی اندر کی ساری کہانیاں جان رہا ہے. کثیرم مما کنتم تخفون, ایک آدھ واقعہ نہیں, کثیرم, کثیرن, کئی بار تم ایسی شرارتیں کرتے ہو, کثیرن. سبحان اللہ, یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ویخرجہم من الظلمات الی النور باذنہ ویہدیہم الی صراط مستقیم.
اسی کے ذریعے اللہ منزل نصیب کرتا ہے ہر اس شخص کو جو اس کی رضا کا طالب ہے سلامتی کی راہوں پر, اور نکالتا ہے اپنے حکم سے انہیں ظلمتوں سے اجالوں کی طرف, اور انہیں سیدھی راہ کی ہدایت فرماتا ہے.
جو بندہ اللہ کی رضا مندی چاہے, قرآن نے دعویٰ وعدہ دے دیا اس کتاب کے ذریعے اللہ اسے ہدایت لازمی دے گا. ایک بات, قرآن کی شان یہ ہے, یہ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لا کھڑا کرتی ہے. یخرجہم من الظلمات الی النور,
جس نے سارا قرآن پڑھ لیا وہ اندھیروں سے نکل آیا نور میں آ گیا, رات کیوں پڑتی ہے؟ شرارتیں کہاں کہاں جواب دو گے؟ قرآن کا بیان تو سچا ہے, جو قرآن پڑھ گیا وہ نور میں آ گیا, آسے پاس نور ہے, رات کیوں پڑتی ہے؟ جواب دو. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير.
بے شک ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ مسیح ابن مریم ہے, تو فرما دیجئے کیا ذرہ بھر کوئی شخص اللہ کو روکنے کی سکت رکھتا ہے؟ اگر وہ ارادہ کر لے کہ مسیح ابن مریم اور اس کی ماں بلکہ تمام زمین والوں کو ہلاک کر دے اور آسمانوں اور زمینوں کی شاہی اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اللہ ہی کے لیے ہے, جو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے.
عیسائیوں کا عقیدہ غلط کفر پھر بیان کیا, جس نے کہا مسیح اللہ کے بیٹے ہیں, مسیح اللہ ہے, ان اللہ هو المسیح, اللہ مسیح ہیں, عیسیٰ علیہ السلام خود اللہ ہیں, عیسائیوں کا عقیدہ. تو فرمایا کہ وہ کافر ہے, کافر الذین, وہ لوگ کافر ہوتے ہیں. اور ایک تو اس میں یہ بات ارشاد ہوئی, دوسری بات اگلی آیت میں ہم دیکھیں گے. وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله واحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل انتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله ولله ملك السماوات والارض وما بينهما واليه المصير.
اور یہودی اور نصرانی بولے ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے محبوب ہیں, فرمائیے پھر تمہارے گناہوں پر تمہیں عذاب کیوں ہے بلکہ تم عام ہی قسم کے لوگ ہو جنہیں اس نے پیدا کیا, وہ جسے چاہے بخشتا ہے اور جسے چاہے عذاب دیتا ہے, اور اللہ ہی کے لیے ہے سلطنت آسمانوں اور زمین کی اور جو کچھ ان کے درمیان ہے, اور اسی کی طرف لوٹنا ہے.
یار حد نہیں ہوگی ترجمہ یہودی ہم اللہ عیسائی بھی یہود و نصارا دونوں طبقے ہم اللہ کے پیارے ہیں, گل کرو, ہم اللہ کے پتر لگتے ہیں, نحن ابناء اللہ, ترجمہ یہ ہے ہم اللہ کے پتر لگتے ہیں. سارے طبقے نہیں, سارے فرقے نہیں, فرقہ بندی ہے نا ان میں, یہودی عیسائی, ہم اللہ کے بیٹے ہیں, ہم اللہ کے پیارے ہیں, احبا اللہ کے دوست ہیں, پیارے ہیں. رب کائنات نے بھی کیا خوبصورت جواب دیا, فرمایا کہ فلیما یعذبکم بذنوبکم, اگر تم اللہ کے بیٹے لگتے ہو, اللہ کے پیارے لگتے ہو, تو پھر جب تم غلطی کرتے ہو اللہ تمہیں دوزخ میں ساڑے گا کیوں؟ پھر یہ بتاؤ اللہ تمہیں پھر عذاب کیوں دے گا؟ اگر تم پتر ہوتے اللہ کے پھر اللہ تمہیں چھوڑ دیتا نا, تو اللہ نے چھوڑنا نہیں ہے, پتر شتر کوئی نہیں ہو اللہ کے, تم اللہ کے پیارے کوئی نہیں ہو. کیسے کتنے اتنے بڑے دعوے, ہم اللہ کے بیٹے لگتے ہیں. نعوذ باللہ العزیز, باتیں کئی باتیں نہیں لگ رہی ہوں گی, یار یہ بھی ہے, یہودیوں نے کہا ہم اللہ کے پتر لگتے ہیں, یہ آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے. یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترۃ من الرسل ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر فقد جاءکم بشیر ونذیر واللہ علی کل شیء قدیر.
اے اہل کتاب, تشریف لائے تمہارے پاس ہمارے رسول, بیان فرماتے ہیں تمہارے لیے احکام, جبکہ رسولوں کا آنا مدتوں بند رہتا تھا, کہ تم یہ نہ کہو کہ تمہارے پاس کوئی خوشی اور ڈر سنانے والا نہیں آیا, بے شک تمہارے پاس خوشی اور ڈر سنانے والے آئے, اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے.
آنے والے رکوع میں یہودیوں کو موسیٰ علیہ السلام نے جہاد کرنے کا حکم دیا. آؤ ذرا وہ کہانی سنتے ہیں, ان کے جواب کیا تھے, ان کا جہاد کیسا تھا, اور ذرا کہانی بڑی دلچسپ ہے, ایک جملہ تو آپ کو حیرت میں ڈال دے گا. آئے ذرا دیکھتے ہیں کیا. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُم مَّا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ.
اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا, اے میری قوم یاد کرو اللہ کے احسان کو اپنے اوپر, جب اس نے تم میں نبوت کا سلسلہ رکھا اور تمہیں اقتدار بخشا اور تمہیں وہ کچھ بخشا جو جہانوں میں کسی ایک کو بھی نہ ملا.
پہلے نعمتیں یاد کر رہے ہیں یہودیوں کو, پھر یا قوم ادخلوا الارض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرين.
اے میری قوم داخل ہو مقدس زمین میں جسے اللہ نے تمہارے لیے مقرر کر دیا ہے, اور اپنی پشتوں کے بل پیچھے نہ ہٹو, وگرنہ خسارے میں پیچھے پلٹو گے.
جہاد کرنا تھا بیت المقدس پر, کافر قوم قابض تھی, کہا آؤ جڑا چلتے ہیں تو ان کو چھڑاتے ہیں. قالوا يا موسى ان فيها قوما جبارين وانا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فان يخرجوا منها
منها فإنا داخلون.
بولے اے موسیٰ بے شک اس زمین میں ایک ظالم قوم رہ رہی ہے اور ہم اس میں ہرگز داخل نہیں ہوں گے یہاں تک کہ وہ وہاں سے نکل جائیں, ہاں اگر وہ وہاں سے چلے جائیں تو یقیناً ہم وہاں چلے جائیں گے.
جی آپ سمجھ آیا موسیٰ, ہم ان سے ان کو پہلے وہاں سے کٹو, ہم پھر وہاں جائیں گے. یہودیوں کی بزدلی بہادری سمجھو, موسیٰ علیہ السلام کا عوض چھڑاتے ہیں بیت المقدس, کہا نہیں پہلے ان کو وہاں سے نکال لو, تو الوا پھر جہاد کس بات کا ہے؟ سنو ان کی باتیں, ان کو پہلے نکال لو, وہ ظالم لوگ ہیں, بڑے طاقتور لوگ ہیں, ہم ان کے ساتھ نہیں لڑ سکتے, پہلے نکالو ان کو. اور ادھر دیکھو حضور کے شیروں کی کہانی کیا ہے, خیبر بند ہے, حضور نے کہا علی جاؤ ذرا دروازہ اکھاڑ کر اندر داخل ہو گئے اکیلے جو ادھر دیکھو یہ کہہ رہے ہیں پہلے ان کو باہر کر لو, علی پاک نے کہا میں خود ان کو نکالتا ہوں بندوبست کرتا ہوں ذرا ان کا, فرق ہے نا, فرق ہے.
قال رجلان من الذين يخافون انعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فاذا دخلتموه فانكم غالبون وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين.
اللہ سے ڈرنے والوں میں سے دو مرد جن پر اللہ کا احسان تھا بولے تم دروازے سے ان پر ٹوٹ پڑو, جو ہی تم دروازے سے داخل ہوگے تو یقیناً تم غالب آ جاؤ گے, اللہ پر توکل کرو اگر تم ایمان رکھتے ہو.
ایمان والے ہمیشہ کی طرح اور ڈرتے کیوں یار, ہمت کرو آگے بڑھو, دیکھنا غلبہ اللہ تمہیں ہی عطا فرمائے گا. لیکن ان چند ایک کی کون سنتا, ان چند ایک کی کون سنتا.
قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون.
بولے اے موسى بے شک ہم کسی بھی صورت میں کبھی بھی وہاں نہیں جائیں گے جب تک وہ اس میں موجود ہیں, تو آپ اور آپ کا رب جائیں سو دونوں لڑیں, پکی بات ہے ہم یہاں بیٹھے ہیں.
جملہ سنا ہے میرے بھائیو, نانا تو صاحب پہنچ جاؤ تھے اللہ کی آخر تمہیں رلی کے لڑو. گرامیٹیکلی غلطی ہو رہی تو معاف کرنا پٹواری میں, دمیں رلی کے لڑو اللہ کے آخود سو دمیں گچھو تو جا کے لڑو. ہم نے جب تک یہ ولا نہ کرو کہ ہم اندر داخل نہیں ہو سکتے. یہ ہے یہودیوں کی داستان, ان کی بہادری کی کہانیاں جو قرآن حکیم نے ہمارے ساتھ رکھی ہے. جب یہ آیتیں صحابہ نے سنی نا تو کہنے لگے اللہ کی قسم وہ یہودیوں والے تھے, یہودی تھے جنہوں نے کہا تھا آپ لڑو آپ کا رب لڑے, ہمیں ہمارے حضور کہنا آگ میں کود جاؤ سمندر میں چھلانگ لگا دو, ہم دوسری بات ہی نہ سنیں, آگ میں چھلانگ مار دیں گے اور سمندر میں چھلانگ لگا دیں. یہ تاریخی قول ہے, یہ ڈھونڈنا نہیں پڑے گا, اس کے اوپر کوئی حوالہ بھی نہیں مانگے گا, تاریخی قول ہے.
قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين.
عرض کی موسا نے اے میرے رب میرا حکم نہیں چلتا مگر اپنے اوپر اور میرے بھائی پر, تو ہمارے اور فاسق قوم کے درمیان تفریق فرما دے.
قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين.
فرمایا یہ سرزمین 40 سال تک ان کے لیے ممنوع ہے, بھٹکتے پھرے زمین میں, تو فاسق قوم کے لیے غمگین نہ ہوں.
تو جہاد انہوں نے پھر نہ کیا, اللہ پاک کو جلال آ گئے, ان کو سزا دی. وہ سزا کیا تھی؟ لفظ آپ نے مسلمانوں سنا ہوگا میدان تیہ. موسیٰ علیہ السلام کی قوم 40 سال تک میدان تیہ میں گھومتی رہی. یہ کیا چیز ہے پہلے سمجھو, میدان تیہ نہیں, تیہ کا معنی خود میدان ہی ہوتا ہے. تیہ کا معنی میدان, زمین پر چلنا, یہ قرآن پاک کا لفظ ہے. یتیہون فی الارض, تیہ یتیہون فی الارض. اور ذرا یہ میدان تیہ والی کہانی جو مشہور ہے میدان تیہ, سنتے ہیں کہ یہ کہانی کیا ہے. اس کہانی میں اور بہت سارے راز آپ پر آشکارا ہوں گے. وہ زمین جس میں یہ لوگ بھٹکتے پھرے 9 فرسنگ تھی اور قوم 6 لاکھ جنگی جنگجو اپنے تمام جنگی سامان لیے تمام دن چلتے پھرتے, جب شام ہوتی تو اپنے آپ کو وہیں پاتے جہاں سے چلے تھے. یہ ان پر سزا تھی سوائے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت ہارون, حضرت یوشا اور کالب کے, کہ ان پر اللہ تعالیٰ نے آسانی فرمائی اور ان کی مدد فرمائی, جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو سرد اور سلامتی والا بنا دیا. اتنی بڑی جماعت اتنے چھوٹے سے حصہ زمین میں 40 برس تک آوارہ اور حیران پھرتی رہی اور کوئی وہاں سے نکل نہ سکا. یہ خلاف عادت امور میں سے ایک امر ہے. جب بنی اسرائیل نے اس جنگل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کھانے پینے وغیرہ ضروریات اور تکالیف کی شکایت کی, تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ان کو آسمانی غذا من اور سلوہ عطا فرمایا. من و سلوہ یہ مقام تیہ میں ان کو دیا گیا تھا.
چالیس سال تک پیک کر دیے گئے اللہ کی قدرت سے. یوں کہہ لو کہ یہاں سے لے کر رباط تک زمین تھی, 600,000 بندے چلتے صبح سے لے کر شام تک یہاں سے نکل جائے, اللہ کی سزا تھی تم نکل نہیں سکتے. سارا دن گھوم گھان کر جب شام کو ہوتے تو کہتے ہوئے یہ تو وہی جگہ ہے جہاں سے ہم صبح چلے تھے, 40 سال چلتے رہے لیکن یہاں سے لے کر رباط تک کی زمین گویا کہ وہ کراس نہ کر سکے, اتنی شدید سزا تھی ان کے لیے. من و سلوا آ گیا, 40 سالوں میں کئی مرے کئی پیدا ہوئے, جو پیدا ہوتے ان کا حال کیا تھا, خود ان کے بدن اور لباس خود ان کے بدن پر پیدا کر دیا گیا, جو جسم کے ساتھ ساتھ لباس بھی خود بخود ہی بڑھتا رہتا تھا. یہ ایک عجیب شان معاملہ ہوا بنی اسرائیلیوں کے ساتھ. ایک سفید پتھر کوہ طور کا موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرما دیا گیا, جب رخت سفر اتارتے اور کسی وقت ٹھہرتے تو حضرت موسیٰ اس پتھر پر عصا مارتے, اس سے بنی اسرائیل کے 12 گروہوں کے لیے 12 چشمے جاری ہو جاتے. یہ پہلے سپارے کا بیان ہے. اور سایہ کرنے کے لیے اللہ نے ایک ابر بادل بھیجا, اور تیہ یعنی میدان میں جتنے لوگ داخل ہوئے تھے ان میں سے جو 20 سال سے زیادہ عمر کے تھے سب کے سب وہیں مر گئے, سوائے یوشا بن نون کے اور کالب بن یوقنہ کے, اور جن لوگوں نے ارض مقدس میں داخل ہونے سے انکار کیا ان میں سے کوئی بھی داخل نہ ہو سکا. اور کہا گیا ہے کہ تیہ میں ہی حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات ہوئی تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات سے 40 برس بعد حضرت یوشا بن نون کو نبوت عطا فرمائی گئی اور جبارین پر جہاد کا حکم دیا گیا. آپ باقی ماندہ بنی اسرائیل کو ساتھ لے کر گئے اور جبارین کے ساتھ جہاد کیا, اللہ تعالیٰ نے کامیابی عطا فرمائی. ایک دلچسپ کہانی چلنے لگی ہے, حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کی لڑائی ہو گئی, یہ کہانی چلنے لگی ہے, ذرا توجہ کے ساتھ سننے والی ہے. اس میں کچھ اسباق بھی ہیں وہ بھی ہم دیکھیں گے.
واتلو عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين.
اور انہیں آدم کے 2 بیٹوں کی خبر حق پڑھ کر سناؤ, جب دونوں نے ایک ایک قربانی پیش کی تو ایک کی قبول ہو گئی اور دوسرے کی نامقبول ہو گئی, بولا میں تمہیں جان سے مار دوں گا, کہا اللہ اسی سے قبول کرتا ہے جو تقویدار ہو.
دو لفظ حابیل اور قابیل دونوں آدم علیہ السلام کے بیٹوں کے نام ہیں. قابیل جب قاف آتی ہے اسی نے قتل کیا تھا حابیل کو, قاف والے ہی نے قتل کیا تھا, قابیل نے قتل کیا تھا حابیل کو. ماجرا کیا ہوا تھا, حضرت آدم علیہ السلام کے ہاں یوں تھا اللہ کا نظام, حضرت ہوا اما جان حضرت ہوا کے وجود اقدس سے ہر بار جب ڈلیوری ہوتی تو 2 بچے پیدا ہوتے, ایک بیٹا ہوتا اور ایک بیٹی ہوتی, پھر اگلی بار پھر ایک بیٹا ہوتا اور ایک بیٹی. اس جنم کا بیٹا حکم یہ تھا کہ پچھلے جنم کی بیٹی سے شادی کر سکتا ہے, اور کی اولاد تھی نہیں ابھی, یہی تھے جو تھے. اس جنم کی بیٹی پچھلے جنم کے بیٹے کے ساتھ شادی کر سکتی ہے. قانون کے مطابق حابیل کے ساتھ بھی ایک بیٹی پیدا ہوئی, قابیل کے ساتھ بھی بیٹی پیدا ہوئی. تو آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ حابیل تو پچھلے جنم کی بیٹی کے ساتھ شادی کر لے, قابیل تو پچھلے جنم کی بیٹی کے ساتھ شادی کر لے. وہ کراس جب چلا تو اللہ کا حکم تھا جو حابیل کے حصے میں بیٹی آ رہی تھی پچھلے جنم کی, تو ایسا تھا کہ وہ ذرا زیادہ خوبصورت تھی, اور قابیل کے حصے میں جو آ رہی تھی وہ اس کے مقابلے میں ذرا کم حسن رکھتی تھی. قابیل کہنے لگا نہیں نہیں میں نے اس کے ساتھ شادی کرنی ہے جو میرے ساتھ پیدا ہوئی ہے, جو حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی ہے اس کے ساتھ میں شادی نہیں کروں گا. قانون تو یہ تھا کہ جو اس کے ساتھ پیدا ہوئی, کہا نہیں جو میرے ساتھ پیدا ہوئی ہے نا یہ ذرا خوبصورت ہے میں اس کے ساتھ شادی کروں گا. آدم علیہ السلام نے کہا اللہ کا قانون یہ نہیں ہے, جی میں کیسے کر سکتا ہوں. غصے ہو گیا, تو غصے ہونے کے بعد کہنے لگا کہ قابیل حابیل سے کہنے لگا میں تجھے قتل کر دوں گا. کہا قتل کیوں کر دے گا, کہا اس لیے قتل کر دوں گا کہ اس قتل کے پیچھے بھی ایک اور راستہ, میں قتل کیوں کر دوں گا. آدم علیہ السلام نے کہا اچھا ایسا کرو کہ دونوں اللہ کی بارگاہ میں قربانیاں پیش کرو, دونوں اللہ کی بارگاہ میں قربانیاں پیش کرو, جس کی قربانی اللہ نے قبول فرما لی تو اس کی شادی اسی کی پسند کے مطابق کر دی جائے گی. حضرت قابیل نے ایک گندم کا ڈھیر اللہ کے دربار میں پیش کیا, قابیل نے حضرت قابیل نے قابیل نے, اور حابیل نے ایک بکری قربانی کے لیے پیش کی. اس زمانے میں قربانی قبول ہونے کا دستور یہ تھا کہ جس کی قربانی قبول ہوتی آسمان سے آگ برستی اور اس قربانی کو جلا دیتی, یہ نشانی ہوتی کہ قربانی قبول ہے. تو ایک بیٹے نے بکری پیش کی اور ایک بیٹے نے گندم کا ڈھیر پیش کر دیا. آسمان سے آگ اتری, اس نے حابیل کی قربانی کو جلا دیا, آدم علیہ السلام کا فیصلہ ہو گیا، جو قانون شریعت کا تھا اللہ نے قربانیاں قبول کر کے وہی بات بتائی ہے کہ حابیل کی شادی قابیل والی بہن کے ساتھ، قابیل کی شادی حابیل والے بہن کے ساتھ. غصہ آ گیا، کہنے لگا نہیں مجھے یہ پسند نہیں ہے، اور میں قابیل حابیل تجھے چھوڑوں گا تو نہیں، قتل کر دوں گا. اس نے پوچھا بھی بھائی قتل کیوں کرے گا؟ کہا میری قربانی جو قبول نہیں ہوئی تیری قبول ہو گئی ہے. حسد کھا گیا، میری قربانی جو قبول نہیں ہوئی تیری قبول ہو گئی ہے، اور شادی پھر وہ مخالفت پر ہو رہی ہے، خلاف ورزی پر ہو رہی ہے. حسد کھا گیا. حابیل آگے سے کہنے لگے اگر تو مجھے قتل کرنے کا ارادہ رکھتا ہی ہے نا تو میں تجھے قتل کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا، البتہ یہ بات سن لے اللہ قربانیاں قبول اسی کی کیا کرتا ہے جو اللہ سے ڈرا کرتے ہیں، اللہ سے تقوی اختیار کرتے ہیں. انما یتقبل اللہ من المتقین. مختصر کر کے میں نے واقعہ سنا دیا. اس میں سے ہم ایک بات تو یہ جاننا چاہیں گے کہ انسانوں کی دنیا میں سب سے پہلا قتل عورت کی وجہ سے ہوا، جس لیے حضور نے کہ لا خیر فیہن، ان میں خیر نہیں ہوتی، یعنی غلط معاملات کی وجہ سے حضور نے ارشاد کیا، وغیرہ عورت ماں بھی تو ہوتی ہے، خیر مجسمہ خیر ہے، عورت بہن بھی تو ہوتی ہے، عورت بیٹی بھی تو ہوتی ہے، مجسمہ رحمت ہے، لیکن غلط بنیادوں پر ان میں خیر نہیں ہوتی. پہلا قتل عورت کی وجہ سے ہوا. اور دوسری بات کہ حابیل قانون شریعت کے عین مطابق تھا، قابیل شریعت کو توڑنا چاہتا تھا، رب کائنات نے حابیل کو عزت عطا فرما دی، قابیل کو ذلیل کر دیا، اور قیامت تک قانون یہی ہے، جو شریعت کے مطابق ہوا کرے گا وہ عزت پایا کرے گا، جو شریعت کے مخالف ہوا کرے گا وہ ذلت پایا کرے گا. تیسری بات اس جملے اس جگہ سے ہم یہ لیں گے، انسانوں کی دنیا میں مقبول بارگاہ الہی کے خلاف سب سے پہلے حسد کس نے کیا؟ انسانوں کی دنیا میں، شیطان کی بات نہیں کرتے، وہ جن تھا، انسانوں کی دنیا میں سب سے پہلا حسد اس کے ساتھ جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول تھا کس نے کیا؟ قابیل نے کیا. کس کے خلاف کیا؟ حابیل کے خلاف کیا. لہذا یہ جو پاکیزہ نے امت ہیں، ہر دور میں جو پاکیزہ لوگ ہوتے ہیں ان کی مخالفت لازمی ہوا کرے گی، لازمی ہوتی رہی ہے، آئندہ بھی ہوتی رہے گی. یہ آپ تاریخی فیصلہ ہے، تاریخ کا اجماعی فیصلہ ہے. ادھر آپ نے تقوی کی راہیں چلی نہیں، ادھر آپ کے ساتھ برا سلوک کیا نہیں گیا، ورنہ کربلا میں حسین پاک کا قصور تو کوئی بھی نہیں تھا. حضور نے اس کو یوں اعلان کیا، جو میرے جتنا زیادہ قریب ہوگا اس کی مشکلیں اتنی زیادہ ہوا کریں گی. گناہ پر گناہ کرو، گناہ پر گناہ کرو، گناہ پر گناہ کرو، کوئی بھی آپ کی مخالفت نہیں کرے گا، کوئی آپ کے خلاف پروپیگنڈا نہیں کرے گا. اچھائیوں 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 کی طرف آؤ تو گھر والے سب سے پہلے مجھے ایک نوجوان نے فون پوچھا، علامہ صاحب داڑھی رکھنے کے بعد اگر منڈوا دے تو کتنا کو گناہ ہوتا ہے؟ میں نے کہا بابا سارا ہوتا ہے. میں نے کہا پوچھتا کیوں؟ کہتا بیوی ناراض ہو رہی ہے. سمجھ رہی ہے بات کی؟ اچھائی کے راستے پر چلو تو بیویاں ناراض ہو جاتی ہیں کہ یہ سمجھ جناب داڑھی کیوں رکھ لی ہے. میں نے کہا کہ اس کا جواب یہ ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے. اگر آپ کی بیوی نہیں خوش ہوتی تو اسے پیار سے سمجھاؤ، مانتی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں مانتی تو اس کی چاہت کی خاطر رسول اللہ کو ناراض کرنا مذہب کا حکم یہ نہیں ہے. تو سمجھ آئی، نیکی کی راہوں پر چلو تو سب سے پہلے گھر والے مخالف ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر. ایک نوجوان سے میں نے پوچھا آپ آتے کیوں نہیں، درس قرآن میں نہیں آتے؟ کہتا بیوی کہتی رات کو جلدی گھر آ جائے کرو. یہ بھی دوسرا بیان میرے پاس ہوا. تو سمجھ آئی، اچھائی کے راستے میں سب سے پہلے بندے کے جو قریبی ترین ہوتے ہیں وہ تنگ کر دیتے ہیں. تو یہ ساری باتیں ہم نے یہاں سے سیکھنی ہیں.
لئن بسطت الی یدك لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک انی اخاف اللہ رب العالمین.
اگر تو مجھ پر ہاتھ اٹھائے گا تاکہ مجھے قتل کر دے تو میں اپنا ہاتھ تجھ پر نہ بڑھاؤں گا کہ تجھے مار ڈالوں، بے شک میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو تمام جہانوں کا پروردگار.
انی اريد ان تبوء باثمی واثمک فتكون من اصحاب النار وذلك جزاء الظالمین.
بلا شبہ میرا ارادہ تو یہی ہوگا کہ تم میرا اور اپنا گناہ اپنے ہی سر لے اور آگ والوں میں سے ہو جائے، اور ظالم لوگوں کی سزا یہی ہے.
فطوعت له نفسه قتل اخيه فقتله فاصبح من الخاسرين.
تو اس نے اپنے نفس سے اسے اپنے بھائی کے قتل کو چھوٹا اور آسان کر کے بتایا، نتیجتا اس نے اسے قتل ہی کر دیا، پس وہ نقصان والوں میں سے ہو گیا.
فبعث الله غرابا يبحث في الارض ليريه كيف يواري سوءة اخيه قال يا ويلتا اعجزت ان اكون مثل هذا الغراب فاواري سوءة اخيه فاصبح من النادمين.
اس کے بعد اللہ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کو ریتا، یوں اس نے اس کے ذہن میں یہ بات ڈال دی کہ وہ کیوں کر اپنے بھائی کی لاش چھپائے، بولا افسوس بالائے افسوس کہ میں اس کوے سے بھی گر گیا کہ مجھے اپنے بھائی کی لاش چھپانا نہیں آتی، نتیجتاً یہی ہوا کہ وہ پچھتاتا رہ گیا.
قتل تو کر دیا، سمجھ نہیں کرنا کیا ہے، ابا جی کو پتہ لگ جائے گا میں نے بھائی مار دیا ہے، کرنا کیا ہے، سمجھ نہ آئے اسے کرنا کیا ہے. تو اللہ پاک نے پھر وہ ایک انسانوں کو نظام دینا تھا، دفنانے کا نظام دینا تھا، دو کووں کے سامنے اللہ پاک نے لڑائی کروا دی. ایک کوے نے دوسرے کوے کو مار دیا، مارنے کے بعد وہ چونچ سے پنجوں سے زمین کھودی اور پھر اسے مرے ہوئے کو وہاں دفنا دیا. جب قابیل نے دیکھا کو میں تو اس کوے سے بھی نیچے گر گیا، مجھے پتہ ہی نہیں تھا میں نے کرنا کیا ہے. پھر اس نے زمین کھود کر بھائی کو وہاں دفنا دیا. تو سب سے پہلے زمین کھود کر دفنایا گیا کون؟ جناب حابیل کو. قابیل نے دفنایا اور جناب حابیل جو کہ اللہ کے ہاں مقبول تھے تو انہیں پھر وہاں دفنا دیا گیا. من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم ان كثيرا منهم بعد ذلك في الارض لمسرفون.
اس سبب کی بنا پر ہم نے بنی اسرائیل پر یہ بات لازم کر دی کہ جس نے کوئی جان قتل کی سوائے قصاص کے یا زمین میں فساد برپا کیا تو گویا اس نے ساری انسانیت کو ہلاک کر دیا، اور جس نے ایک جان کو زندگی بخشی تو گویا اس نے جمی انسانیت کو حیات بخشی، اور بے شک اس کے پاس ہمارے روشن دلیلوں کے ساتھ آئے، پھر اس کے بعد بلا شبہ ان کی اکثریت زمین میں زیادتی کی مرتکب ہوئی.
بے شک ان کے پاس کون روشن دلیلوں کے ساتھ آئے؟ ہاں رسول آئے. اس آیت میں ایک بات پر آپ کی توجہ لگاؤں گا، توجہ فرمائیے. رب کائنات نے کہا کہ جس نے ایک بندے کو بغیر کسی وجہ کے قتل کیا نا، جائز وجوہات 12 ہیں شریعت میں، قتل کے بدلے قتل کرنا جائز ہے، شادی شدہ بندہ اگر زنا کر بیٹھے اسے قتل کرنا جائز ہے، 12 وجوہات ہیں. تو جس نے ان 12 سے ہٹ کر کسی کو ظلمن قتل کر دیا، اتنا بڑا گناہ ہے سمجھو اس نے سارے انسانوں کو قتل کر دیا. یہ ترجمہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا، سمجھ آئی؟ قتل کرنا بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا جرم ہے. ایک بندے کو مارا سب کو مار دیا، ایک کو زندگی بخشی اس نے سب کو زندگی بخش دی. قرآن پاک کا بیان آپ نے سمجھ لیا. اگر قتل کا حال یہ ہے کہ ایک بندے کو مارا گویا ساری انسانیت کو مار دیا، تو جو جرم اس سے بھی بڑا ہے اس کا حال تو اس سے شدید ہوا نا. پھر کون سا جرم اس سے بڑا ہے؟ سنو، وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ. فتنے ڈالنا قوموں کے اندر، لڑائیاں، جھگڑے، شرارتیں، لیگ پولنگ، عزت تار تار کر دینا، ایک دوسرے کے خلاف اکسا دینا، دشمنی قائم کروا دینا. المفرقون بین الاحباء، قیامت کی نشانی. حضور نے فرمایا 8 قسم کے لوگ ہیں اللہ کے نزدیک گندی ترین مخلوق ہیں، ان میں سے ایک کا نام لیا، پیار کرنے والوں کے درمیان جدائیاں ڈلوا دینا، بھائی بھائی کو لڑا دینا، دوست دوست کو لڑا دینا، وغیرہ 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 وغیرہ. فتنہ قتل سے بھی زیادہ شدید گناہ ہے. جس وجود میں فتنے ہیں اللہ تعالیٰ سے ڈرے. فتنہ خطرناک چیز ہے، بے شمار گناہوں کو بندے کے اوپر لاد دینے والا ہے. اگلی آیت میں کیا ہے؟ ایک ہوتا ہے چور، ایک ہوتا ہے ڈاکو. چور تو وہ ہوا جو راتوں کو چھپ کر کے گھروں سے سامان اٹھا رہے، دکانوں سے سامان اٹھا رہے. ایک ہوتا ہے ڈاکو، گلیوں کے نکڑ پر راستے میں 3-4-5-6 مل گئے، گولیوں کی نوک پر مال چھین لیا، قتل کر دیا، زخم کر دیا. ڈاکوؤں کا اور چوروں کا فرق آپ سمجھتے ہو؟ چور چھپ چھپا کر لیتا ہے، ڈاکو ذرا سینہ تان کر لیتا ہے. چور کی سزا اگلے رکوع میں آئے گی، ہاتھ کاٹ دو. ڈاکوؤں کی سزا کیا ہے قرآن میں؟ لو جی، اب ڈاکوؤں کی سزا ہم سیکھنے لگے ہیں.
انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الاخره عذاب عظيم.
تحقیق جزاء ان لوگوں کی جو اللہ اور اس کے رسول سے لڑتے ہیں اور زمین میں فساد کرنے کے لیے کوشاں رہتے ہیں، یہ ہے کہ وہ گن گن کر قتل کیے جائیں یا سولی پر چڑھا دیے جائیں یا کاٹے جائیں ان کے ہاتھ اور پاؤں، ایک طرف سے ہاتھ اور دوسری طرف سے پاؤں، یا ملک سے نکال دیے جائیں. یہ دنیا میں ان کے لیے رسوائی ہے اور آخرت میں انہیں عذاب عظیم ہوگا.
الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم فاعلموا ان الله غفور رحيم.
سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے توبہ کی اس سے پہلے کہ آپ لوگ ان پر غلبہ پالیں، سو جان لو اللہ بخشنے والا مہربان ہے.
اس آیت کے مسائل حاصل کرنے میں امام شافعی، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تحقیقات ذرا الگ الگ واقعہ ہوئی ہیں.
ہم چونکہ حنفی ہیں اس لیے اس آیت کی تفسیر میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے نوق قلم سے جو نکلی وہ آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہتا ہوں. ترجمہ آپ نے سن لیا, ترجمہ سن کر احکام آپ کو حاصل نہیں ہو سکتے, مشکل آیت ہے, لہذا میں ٹو دی پوائنٹ کلیئر کر کے آپ کے سامنے بولنے لگا ہوں, توجہ حاضر کر لیجئے. جو بندہ راہ زنی کرتا ہے یعنی تین تین چار چار پانچ پانچ مل کر اسلحے کو ساتھ رکھ کر ڈرا دھمکا کر چوریاں اور راہ زنیاں اور قتل و غارت اور لڑائی جھگڑے کرتے ہیں, سنیے, اگر ڈاکو نے مال بھی لوٹا اور قتل بھی کیا, مزاحمت پر قتل کر دیتے ہیں, مال بھی لوٹا اور قتل بھی کیا ڈاکو نے, وہ جتنے بھی ساتھ ہیں ان سب کو سزا ملے گی, کیا ان کو سولی پر لٹکا دیا جائے. سولی پر لٹکانا کیا ہوتا ہے, پینسل یہاں پڑی ہوئی تھی دو, مجھے کوئی پینسل دے دو, آپ کو بتاؤں سولی پر لٹکانا کیا ہوتا ہے, کوئی سی سوا نما چیز, لوہے کا پائپ ہو آگے سوا لگا ہو اوپر, کھجور کے تنے کو اوپر سے گلی کی طرح گھڑ دو, انتہائی باریک کر دو, تصویر آپ کے سامنے, یہ پینسل تصویر, تو ڈاکو کے ہاتھ پاؤں باندھو, باندھ کر کے تو اس کو دھنی کے بل پیٹ کے بل اوپر لٹا دو اور جسم گھما دو, یہ ایک طریقہ ہے سولی دینے کا. تو جب گھومے گا وہ سوا اس کے پیٹ میں سوراخ کر دے گا, انتڑیاں شنتڑیاں ہو گئیں, مر گیا. اب اس کو یہیں سے پکڑ کر شہر میں کسی بار رونق جگہ پر لٹکا دو اور کئی دنوں تک لٹکتا رہے, یہ ہے سولی دینا. اگر ڈاکو پکڑا جائے, اس نے مال بھی لوٹا تھا, قتل بھی کیا تھا, شریعت میں یہ سزا ہے. آج تک جب سے میں پیدا ہوا ہوش سنبھالی نہیں سنا کہ کسی ڈاکو کو قرآن کے مطابق یوں سزا دی گئی ہو. ایک کو مل جائے نا پورا شہر سیدھا ہو جائے, پورا علاقہ سیدھا ہو جائے. آگے چلے, ڈاکو کو مال تو نہ ملا لیکن اس نے قتل کر دیا, مال کے تو یہ پیسے دے, جی پیسے تو کوئی نہیں, قتل کر دیا, پیسے نہیں ملے, اس کا جواب یہ ہے ایسے ڈاکو کو صرف قتل کر دیا جائے گا, اکیلے کو نہیں, جتنے بھی ساتھ تھے ان سب کو ایک ایک کو چن کر قتل کیا جائے گا, قرآن پاک نے یہ کہا. دو سزائیں, ڈاکو نے مال لوٹ لیا, دینے والے نے آسانی سے دے دیا, لوگ ہوتے ہیں چل یار دفع کرو اللہ اور دے دے گا, مال دے دیا, مزاحمت نہیں کی, جان بچ گئی. ڈاکو نے مال لوٹ لیا, قتل نہیں کیا, اس کی سزا یہ ہے کہ چور کی طرح ایک ہاتھ کاٹ دو, جی نہیں جی نہیں, سجے پاسوں اس کا ہاتھ کاٹ دیو, کھبے پاسوں پاؤں کاٹ دیو, یہ اس کی سزا ہے ڈاکوؤں کی, اگر اس نے صرف مال لوٹا ہے, قتل نہیں کیا. آگے چلیں, کچھ ڈاکو نئے نئے ہوتے ہیں, وہ صرف ذرا ڈراتے دھمکاتے ہیں, قتل نہیں کرتے, نوے نوے ہوئے تجربہ نہیں نہ ہوا, ڈراتے دھمکاتے ہیں, قتل نہیں کرتے, مال بھی نہ ملا تھا ہی نہیں, کچھ لوگوں کے پاس مال تھا ہی نہیں, تو ڈرایا دھمکایا تھوڑا بہت جناب علی, وہ زخم شخم دو چار تھپڑ شپڑ لگا دیے, نہ قتل کیا نہ مال ملا, صرف ڈرایا دھمکایا, یُنفَؤ مِنَ الْأَرْضِ, فرمایا اسے زمین سے غائب کر دو, نفی کر دو اس کی, مِنَ الْأَرْضِ, زمین سے غائب کر دو یعنی اسے جیل میں ڈال دو. ہاں, یہ ڈاکو کو میں عام بندے کو قتل کر دوں ظلمن, تو اس کے وارث مجھے معاف کر دیں, میری جان چھوٹ سکتی ہے, غور سے مسئلہ سنو. اور اگر ڈاکو نے میرے بھائی کو قتل کر دیا تو ہم وارث لوگ چاہیں بھی, او جی قاضی صاحب ہم نے اس کو معاف کیا, شریعت کہتی ہے تمہارے معاف کرنے سے بھی معاف نہیں ہوگا, اسے قتل ہونا ہی پڑے گا, ڈاکو کی قتل والی سزا معاف نہیں ہو سکتی, اتنا شدید جرم ہے یہ کہ ڈاکو کی قتل ہونے والی سزا معاف نہیں ہو سکتی, اسے سولی پر لٹکائی جانے والی سزا, اس نے پورے شہر کو خراب کر کے رکھا ہوا تھا. اسلام کا قانون یقین جانو کہ اگر کہیں نافذ ہو نا تو کم از کم ہم جیسے شریف لوگ سکھ کا سا لیں, جان مٹھی میں آئی ہوتی ہے, خاص کر کے یہ جو دور دراز گراں سے آتے ہو, اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی حفاظت خاصہ میں رکھے. وہ ایک نوجوان مجھے انگلینڈ سے فون آیا, کہنا کہ علامہ صاحب میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ ہمارا گراؤں ذرا خطرناک ہے تو آنا مشکل ہے, لیکن پھر بھی ہمارے گراؤں سے بندے آ ہی رہے ہیں اتر جہار کی طرف سے. میں نے کہا اللہ تعالیٰ یار اپنی رحمت خاصہ کی چادر کی لپیٹ عطا فرمائے, دور دراز سے لوگ آ رہے ہیں, بیبل سے آ رہے ہیں, تو حالات واقعی ٹھیک نہیں ہیں. اگر یہ سزائیں نافذ ہوں تو حالات بالکل پدر ہو جائیں, بعض بار مجھے پنجابی کا لفظ بولنا پڑتا ہے, مانا اس میں صحیح ہوتا ہے, پدر ہو جائے حالات سارے کے سارے. یہ ہے ڈاکو کی سزا. البتہ ڈاکو کے بارے میں ایک شے ہے, پکڑا جانے سے پہلے توبہ طائب ہو گیا, اللہ معاف کر دے غلطیاں ہوئی, پکڑا جانے سے پہلے اب رب کا اعلان ہے کہ اب صرف اس کی سزا معاف ہو سکتی ہے.
اس کے سوا نہیں. پکڑا گیا تو اب کہے اے اللہ معاف کر دے, پکی توبہ, میں چل سیدھا ہوں, پکی توبہ. پکڑا جانے کے بعد کی سزا معاف نہیں ہے ڈاکو کی. پکڑا جانے سے پہلے اگر اس نے توبہ کر لی, الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا, قدرت پانے سے پہلے معافی مانگ لے, اسے معاف کر دیا جائے گا. ڈاکو کی سزا آپ تقریباً تقریباً کئی لوگ پہلی بار سن رہے ہیں. شور کی سزا ہاتھ کاٹ دو, یہ بڑی مشہور ہے. ڈاکو ذرا خطرناک چور ہوتا ہے. استاد جی یہاں تو کچھ بھی نہیں ہو رہا, کوئی بات نہیں, رب کا اعلان ہے کہ یوم یقوم الحساب. ایک دن تو ہے, ہر ظالم کو دبوچ کر پھینکوں گا نا اپنے بندوں کا حساب لینے کے لیے, وہ دن تو ہے نا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون.
اے ایمان والو, ڈرو اللہ سے اور ڈھونڈو اس کی طرف وسیلہ اور جہاد کرو اس کی راہ میں تاکہ تم کامیاب ہو.
تقوی کا حکم, اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ ڈھونڈنے کا حکم, عبادات کا وسیلہ بھی جائز ہے. بخاری کی حدیث, وہ تین مسافر جب بارش آ گئی تو پھر وہ غار میں چلے گئے تھے, ہر ایک نے اپنی نیکی کا وسیلہ ڈالا تھا, اور پاکیزہ بندوں کا وسیلہ ڈالنا یہ بھی جائز. خود حضور نے فرمایا توسلوا بجاہ, کام نہ ہو رہا ہو تو سب سے پہلے میرا وسیلہ ڈال لینا. اور وسیلہ ڈالنے کا طریقہ حضور نے بتایا, طریقہ یہ تھا, ترجمہ سنو حدیث کا. اے اللہ پاک, حضور رحمت عالم کی جو عزت تیرے ہاں ہے اس عزت کا واسطہ میرا کام کر دے. بجا ہی, جو میرا مقام ہے نا اللہ کے ہاں, اس مقام کا حوالہ دو اللہ کو, اللہ تمہاری مشکل آسان فرما دے گا. یہ وسیلہ ڈالنا کوئی بری چیز نہیں ہے, قرآن پاک کا حکم ہے.
ان الذين كفروا لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامه ما تقبل منهم ولهم عذاب اليم.
بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا زمین میں جو کچھ ہے وہ بھی اور اس کی مثل اتنا اور بھی, اگر وہ قیامت کے عذاب کا بدلہ دینا چاہیں تو ان سے قبول نہ ہوگا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے.
یہ تیسرے سپارے کے اندر بات آ چکی ہے, زمین بھر کر بھی سونے کا دیں گے نا کافر, چھوڑیں گے ہم نہیں. یریدون ان یخرجوا من النار وما هم بخارجین منها ولهم عذاب مقیم.
وہ دوزخ کی آگ سے نکلنے کا ارادہ کریں گے جبکہ وہ اس سے نہ نکل سکیں گے اور ان کے لیے قائم رہنے والا عذاب ہوگا.
والسارق والسارقات فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم.
اور چور مرد اور چور عورت ہو تو ان کا ہاتھ کاٹو, ان کی کمائی کا بدلہ اللہ کی طرف سے سزائے عبرت, اور اللہ غالب حکمت والا ہے.
اللہ پاک نے چور مرد کا ذکر پہلے کیا, جو چور مرد ہوتا ہے نا اور چور عورت, آئمہ تفسیر نے کہا کہ چوری کے لیے ذرا ہمت چاہیے ہوتی ہے نا, عورت ذرا کمزور ہے, یہ نمبر دو پر ہے, اس لیے اس کا ذکر اللہ نے نمبر دو پر رکھا ہے. اور آئندہ سزا 18 سے بارے میں آئے گی. یہ بات ان دونوں باتوں کو ملا کر آئمہ تفسیر نے کہی ہے, الزانیہ تو الزانی, زانیہ عورت کو کوڑے مارو, زانی مرد کو کوڑے مارو. عورت کا ذکر پہلے کیا, گناہ زنا کا سبب عورت پہلے بنتی ہے, لشک پشک کر جان بوجھ کر نکلے باہر, لوگ دیکھیں گے تو خرابی ہوگی نا.
فمن تاب من بعد ظلمه واصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم.
بس جو اپنے ظلم کے بعد تائب ہوئے اور سمر جائے تو اللہ اس پر رجوع رحمت فرمائے گا, بے شک اللہ بخشنے والا مہربان.
الم تعلم ان الله له ملك السماوات والارض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير.
کیا تجھے معلوم نہیں کہ بے شک اللہ ہی کے لیے ہے آسمان اور زمین کا ملک, عذاب دیتا ہے جسے چاہے اور معاف فرماتا ہے جسے چاہے, اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے.
یا ایھا الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا فمن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم.
اے رسول, آپ کو غمگین نہ کریں وہ جنہیں کفر میں جلدی پڑی ہوئی ہے, محض اپنی زبانوں سے کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے حالانکہ ان کے دل ایمان نہیں لا رہے ہوتے, اور کچھ یہودی ہیں جھوٹ کان دھر کر سننے والے ہیں اور دوسرے لوگوں کے لیے جاسوسی کرتے ہیں. آپ کے پاس جن لوگوں نے کبھی حاضری نہیں دی اللہ کی باتوں کو اپنے مراجع سے پھیر دیتے ہیں, کہتے ہیں اگر تمہیں یہ ملے تو لے لو اور اگر تم کو یہ نہ ملے تو بچو, اور اللہ جسے فتنے میں ڈالنے کا ارادہ فرما لیتا ہے تو آپ ہرگز اللہ سے اس کا کچھ کچھ کام نہیں کر سکیں گے. ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے ارادہ نہیں فرمایا کہ ان کے دلوں کو طہارت بخشے. ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے بڑا عذاب ہے.
ایک تو رسول اللہ علیہ السلام کو فرمایا گیا کہ یہ کافر کفر میں جلدی کرتے ہیں, ہمیشہ شرارتیں کرتے ہیں, غم نہ کریا کرو, بس آپ اپنی محنت جاری رکھا کریں. تمام خطیبوں عالموں کو یہ دعوت قرآن کی, لوگ شرارتیں کرتے ہیں, مخالفت کرتے ہیں, چھوڑو اپنا کام آگے رکھو. دیکھنا یہ ہے کہ ایک دن مر جانا ہے, سفید چادر پہن کر سو جانا ہے. فیصلے سارے اس دن ہونے والے ہیں کہ کون کیا کرتا رہا, کون کیا کما کر لیا. دین کا کام کرنے والوں کو ایک تو یہ تسلی اور ہمت. دوسری بات توجہ کے ساتھ, خطرناک برائی. رب کائنات نے کہا یہودی, محبوب پاک یہودی, جو لوگ کبھی آپ سے ملے ہی نہیں, آپ کی باتیں کبھی سنی نہیں, لم یاتو کا آپ کے پاس کبھی آئے ہی نہیں, تو یہ لوگ نہ جا کر خود ہی اپنے پاس ایک باتیں بنا بنو کر دیتے ہیں. تو یہودی ان کی باتیں بڑے کان لگا کر سنتے ہیں. اچھا پھر کیا ہوا, پھر محمد نے کیا کہا, پھر کیا ہوا, پھر کیا ہوا. جھوٹ موٹ کی باتیں ان لوگوں کی جو کبھی آپ کے پاس آئے ہی نہیں, ملاقات ہی نہیں ہوئی, یہودی ان کو بڑی شاہ دیتے ہیں, مزے لے لے کر سنتے ہیں. اور پھر یہودیوں کی عادت آپ نے سن لی. بدقسمتی سے مسلمانوں کے ہاں بھی ایسا ہے, ہر بندہ اپنے معاملے میں پائے. اور یہ بات رسول اللہ فرما گئے ہیں کہ ایک بندے کی تمہارے ساتھ ملاقات ہی نہیں ہوئی, لین دین نے کیا کچھ بھی نہیں, تو وہ اوروں کے جا کر تمہاری باتیں بتا رہا ہوگا, وہ ایسا ہے وہ ایسا ہے وہ ایسا ہے, تو اور چسکے لے کر سن رہے ہوں گے, تو پھر وہ اوروں کو بتا رہے ہوں گے تو وہ چسکے لے کر سن رہے ہوں گے, یہ بھی تجھ سے ملا ہی نہیں, وہ بھی تجھ سے ملا ہی نہیں, وہ بھی تجھ سے ملا ہی نہیں. خطرناک عادت یہودیوں کی مسلمانوں کی ہاں راسخ ہو گئی, ملاقات ہی نہیں ہوئی. لطیفہ سنو, میرے استاد گرامی حضرت علامہ سید ریاض حسین شاہ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ, اللہ پاک آپ کا فیض اور ارزاں فرمائے, بکھر کے علاقوں سے اگلے علاقوں میں کہیں تشریف لے کر گئے, تو جلسہ ختم ہوا تو ایک مفتی صاحب باہر تشریف فرمائے, لائے السلام علیکم, استغفر وعلیکم السلام. شاہ صاحب فرمانے لگے آپ کی کبھی پہلے مجھ سے ملاقات ہوئی؟ مفتی صاحب جی نہیں. آپ نے کبھی میری کوئی سپیچ سنی؟ جی نہیں. کوئی کیسٹ آپ نے سنا؟ جی نہیں. قبلہ مفتی صاحب آپ نے پھر مجھ پر کفر کا فتویٰ کیوں لگا دیا؟ سیدھا ہو گیا, ریاض شاہ صاحب آپ؟ جی بندہ فقیر ریاض شاہ ہے. کہیں گے شاعری معاف کر دو, لوگوں نے مجھے آپ کے خلاف اکسایا تھا. مفتیوں کا یہ حال ہے, بعض مفتیوں کا یہ حال ہے, نہ ملاقات, نہ میل, نہ ملاپ, نہ لین, نہ دین, نہ وزٹ کیا, نہ سنا, نہ دیکھا, نہ بھالا, کفر کے فتوے جاری. سنیں, مسلمانوں کے ہاں پبلک میں بھی ایسا ہے, آپ کے خلاف بھی ایسا ہے. اور اس بات کو میرے حضور نے یوں ارشاد فرمایا کہ شیطانوں کی ایک پوری ٹیم ہے. چودہویں سپارے کے اندر میں نے آپ کو درس قرآن دیتے ہوئے بتایا تھا, رنگ برنگے شیطانوں کی جماعتیں ہیں, شیطانوں کی ایک ٹیم ہے. آپ نے جو بات کہی نہیں ہوگی وہ اس بات کو بازاروں میں جا کر اچھالے گی, لوگ ان سے سن کر آگے اچھالیں گے. حضور پھر ایسے میں ہم کیا کریں؟ فرمایا کہ سنی سنائی بات آگے کیا ہی نہ کرو. یہ حدیث اس مقصد کے لیے تھی, سنی سنائی بات آگے کیا ہی نہ کرو جب تک خود جانچ پرکھ اور پڑتال نہ کر لو. کوئی کرتا ہے کہتا ہے, کرتا رہے کہتا رہے, لیکن آپ آج قرآن کا یہ محل پڑ گئے, اپنے آپ کو بچانا. بس ہمیں یہ غرض ہے کہ ہمارا پتہ صاف ہونا چاہیے, ہمارے معاملات اللہ کے دربار میں کلیئر ہونے چاہیے. خاص ترین پیغام تھا, زبردست معاشرتی برائی ہے, اس کو آپ بڑے زور اور شور سے محسوس کرو گے. سمعون للكذب اكالون للسحت فان جاءوك فاحكم بينهم او اعرض عنهم وان تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وان حكمت فاحكم بينهم بالقسط ان الله يحب المقسطين.
جھوٹ خوب سننے والے, حد سے بڑھ کر حرام خور, پس اگر وہ آپ کے حضور آئیں تو فیصلہ فرماؤ ان کے درمیان یا ان سے اعراض برت لیں, اور اگر آپ ان سے اعراض فرمایا تو ہرگز وہ آپ کو کوئی ضرر نہ دے سکیں گے, اور اگر ان میں فیصلہ فرمایا تو فیصلہ انصاف سے فرمائیے, بے شک اللہ انصاف کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے.
وہ یہودیوں کا ایک عادت یہ تھی کہ اپنی کتابوں کی تحریف کرتے تھے. ایک سرمایہ دار یہودی نے زنا کر لیا, پریشانی بن گئی, بھائی فیصلہ کہاں سے لیں, محمد مصطفیٰ کے پاس چلتے ہیں. حضور کے پاس آ گئے, حضور نے فرمایا میرے پاس کیوں آئے ہو, تمہاری تورات میں لکھا ہوا ہے کہ جو زنا کرے اس کی سزا کیا ہے. تو لمبی کہانی کے بعد لکھا حضور نے, پھر آپ نے فلانے عالم کو جانتے ہو, ابن سوریہ کا نام لیا, جانتے ہو اسے, آنکھ اس کی ایک ہے, رنگ اس کا گورا ہے, جانتے ہو؟ کہا جانتے ہیں, ہمارا بہت بڑا عالم ہے. کہا بلاؤ اسے. بلایا, ابن سوریہ تورات میں کیا لکھا ہوگا زنا کے متعلق؟ تجھے قسم موسیٰ علیہ السلام کی, قسم اس کی, قسم اس کی. قسمیں دے کر حضور نے بات کی, ڈر گیا, اب اگر میں نے انکار کیا جھوٹ بولا مارا جاؤں گا. کہنے لگا ہماری تورات میں بالکل سیم وہی لکھا ہوا جو آپ کے قرآن میں لکھا ہوا. یہودیوں کو ابن سوجا کی بات اچھی نہ لگی اپنے ہی عالم کی, ہولی ہولی کہنے لگے مار سٹیا ہی نا سانو, حاصل مانا یہ ہے مار سٹیا ہی نا سانو, بےزتی کروا دی ہے نا, دلیل کروا دی ہے نا, تو اس لیے ہم تیری عزتیں کرتے تھے, تو رجم تو کروا دیا گیا. تو پھر اس ابن سوریا نے کہا تھا اس موقع پر کہ اصل میں ہم سے بادشاہ کے بیٹے سے زنا ہوا تھا, تو اب کیسے اس کو مارا جائے, تو ہم نے اس کے لیے سزا نکالی کہ چلو اس کو تھوڑا بہت بے عزت کر دو, گدھے پر بٹھا دو, منہ کالا کر دو, شہر کا چکر لگوا دو. اس کے بعد دستور بن گیا کہ اگر کوئی سرمایہ دار زنا کرتا تو اس کو ہم اس طرح کی سزا دیتے, کوئی غریبانہ منڈا زنا کرتا ہم اس کو مار دیا کرتے تھے. تو یہاں سے ہماری وہ تحریف کی ابتدا ہوئی. تو وہ حضور پاک کو فرمایا گیا اگر یہ آپ کے پاس اپنے فیصلے لے کر آئیں, آپ کا دل ہے تو فیصلہ کریں, نہیں دل تو رہنے دیں, چھوڑیں ان کو دفاع کرے پڑے, لیکن اگر فیصلہ کریں گے تو کریں گے قرآن کے مطابق. پھر قرآن کے مطابق ہی فیصلہ ہوا, پھر ان کو رجم کر دیا گیا. وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ.
اور آپ سے کیسے فیصلے کرواتے ہیں حالانکہ ان کے پاس تورات تھی جس میں اللہ کا حکم موجود تھا, پھر وہ منہ پھیرتے ہیں اس کے بعد بھی اور وہ مومن نہیں.
پتا تھا انہیں, ان کی تورات میں لکھا ہوا ہے, خام خواہ چسکے لگانے کے لیے, شرارتیں کرنے کے لیے آپ کے پاس آتے ہیں. اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِن كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا فَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ.
بے شک ہم نے تورات نازل کی, اس میں ہدایت اور روشنی ہے, فیصلے کرتے رہے اس کے مطابق سر تسلیم خم رکھنے والے انبیاء یہودیوں میں اور مربیان خدا پرست اور علماء, اس واسطے کہ وہ اللہ کی کتاب کے محافظ ٹھہرائے گئے تھے اور وہ اسی پر گواہیاں قائم کرنے والے تھے. پس لوگوں سے نہ ڈرو اور مجھ ہی سے ڈرو, اور نہ خریدو فروخت کرو میری آیتوں کی حقیر سی قیمتوں کے عوض, اور جو فیصلہ نہ کرے اللہ کی نازل کردہ کتاب کے مطابق تو وہی لوگ کافر ہیں.
استاد صاحب ٹھیک ہے کہ پانچ سپارہ ہی ختم کرنا ہے, پر تھوڑا کوئی اشارہ تو دے دو کہ کتنا کو رہ گیا ہے. دو صفحے رہ گئے. ٹھیک ہے کہ چلو ہم نے کل کہہ دیا تھا کہ پونا سپارہ ہی پڑھیں گے, اشارہ تو دے دیا کرو تھوڑا سا, دو صفحے رہ گئے.
وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له فمن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون.
اور ہم نے اس کتاب کے اندر ان پر فرض کر دیا تھا کہ جان کے بدلے جان اور آنکھ کے بدلے آنکھ اور کان کے بدلے کان. اور
اس کا ترجمہ چونکہ یہی ہے سنیں, قانون قصاص بیان ہوا, بندہ قتل کرو گے بندہ قتل ہوگا, کسی کی آنکھ نکالو گے آنکھ نکالی جائے گی, کسی کا دانت توڑو گے تمہارا دانت توڑا جائے گا, کسی کا کان کاٹو گے تمہارا کان کاٹا جائے گا. البتہ جروح کے اندر بھی جہاں قصاص ممکن ہے, علماء کو سمجھ آ گئی, زخموں کے اندر جہاں قصاص ممکن ہے ویسا ہی زخم لگایا جائے گا. تو یہ ہے قانون قصاص, جیسا تم اوروں کے ساتھ کرو گے قاضی تمہارے ساتھ ویسا ہی کرے گا. بازو توڑ دیا, لت ٹوٹ گئی, جوڑ پہن دیتا, تو یہ دو چار کو سزائیں ملے تو آئندہ یہ جوڑ شوڑ پر نہیں جائیں گے, سب کی حفاظت ہو جائے گی. قانون قصاص اللہ نے ارشاد فرمایا. وقفینا علی آثارہم بعیسى ابن مریم مصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ واتیناہ الانجیل فیہ ہدى ونور ومصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ وہدى وموعظۃ للمتقین.
اور ہم نے بعد ازاں ان کے نقوش پر عیسیٰ بن مریم کو بھیجا تورات جو ان سے پہلے تھی اس کا مصدق بنا کر, اور ہم نے اسے انجیل دی جس میں ہدایت اور نور تھا, اور وہ بھی تصدیق کرنے والے تھی تورات کی جو اس سے پہلے نازل ہوئی تھی, اور تقویٰ داروں کے لیے اس میں بھی ہدایت اور نصیحت تھی.
وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ فَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ.
اور انجیل والوں کو فیصلہ اس کے مطابق کرنا ضروری تھا جو اللہ نے ان میں نازل کیا تھا, اور جو اللہ کی نازل کردہ کتاب کے مطابق فیصلہ نہ کریں تو وہی لوگ نافرمان ہیں.
عدالتوں کا کیا حال ہوگا, قانون خدا کچھ بول رہا ہوتا ہے, عدالتوں میں کئی بار, ہمیشہ نہیں کئی بار کچھ اور چل رہا ہوتا ہے. فاسق لوگ ہیں قرآن پاک نے کہا, جو اللہ کے قرآن کے مطابق فیصلے نہ کریں فاسق لوگ ہیں. ڈر تو لگتا ہے میرے بھائی.
وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون.
اور ہم نے آپ کی طرف سچی کتاب نازل کی پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی اور ان کی تعلیمات کی محافظ تو ان کے درمیان فیصلہ اللہ کی نازل کردہ کتاب کے مطابق فرمائیے اور اے سامع قرآن ان کی خواہشات کا تابع نہ ہو اور اپنے پاس آیا ہوا حق نہ چھوڑ اور ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے ایک شریعت مقرر کی اور واضح راستہ اور اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو امت واحد بنا دیتا لیکن اس نے تمہیں جو دیا اس میں تمہارا امتحان لے گا تو نیکیاں حاصل کرنے کے لیے آگے آگے ہی رہو تم سب نے اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے اور وہ تمہیں حقیقت الامر بتا دے گا جن باتوں میں تمہارا اختلاف
وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون.
اور ان کے درمیان فیصلہ اللہ کی نازل شدہ کتاب کے مطابق کرو اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرو اور ان سے محتاط رہ کر تمہیں آزمائش میں نہ ڈال دیں بعض احکام میں جو آپ کی طرف اللہ نے اتارے پھر اگر وہ منہ پھیر لیں تو جان لو کہ اللہ ارادہ فرماتا ہے کہ انہیں ان کے بعض گناہوں کی سزا پہنچائے اور بے شک لوگوں کی بعض اکثریت نافرمانوں کی ہے.
أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون.
کیا وہ جاہلیت کا حکم تلاش کر رہے ہیں یقین کرنے والی قوم کے لیے اللہ کے حکم سے اچھا کس کا حکم ہوگا؟
توجہ کے ساتھ آیت سننے والی ہے. دو باتیں خاص ہیں جو اب آ رہی ہے. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه من ان اللہ لا يهدي القوم الظالمين.
اے ایمان والو یہود اور نصارہ کو دوست نہ بناؤ وہ بعض بعضوں کے دوست ہیں اور تم میں سے جو انہیں دوست بنائے گا سو انہی میں سے ہوگا بے شک اللہ ظالم قوم کو راہیاب نہیں فرماتا.
پہلی بات یہودیوں عیسائیوں سے دوستی نہ لگاؤ. اے گلیوں محلوں کے اندر بھی تو اے منڈے منڈے دوست بن جاتے ہیں. یہودیوں عیسائیوں سے دوستی نہ لگاؤ رب کائنات کیوں؟ میں جب بھی موقع بنے گا مدد یہ آپس میں ایک دوسرے کی کریں گے تمہاری نہیں کریں گے. دوسری بات بعضهم اولیاء بعض جب بھی کبھی موقع بنے گا مدد آپس میں ایک دوسرے کی کریں گے تمہاری نہیں کریں گے. دو باتیں. تیسری بات اگر تم باز نہ آئے دوستی لگا لی اب کیا ہوگا؟ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ جو یہودیوں عیسائیوں سے دوستی لگائے گا وہ انہی میں سے ایک ہوگا. کل بھی قانون آیا ہے ہمارے سامنے جو جن کے ساتھ رہتا اٹھتا بیٹھتا ہے ادھر ہی میں سے ایک ہوتا ہے. شدید وعید ہے انہی کے ساتھ اگر دوستی لگائی تو انہی میں حال ہوگا تمہارا. پھر اس کو حضور کے اعلان میں ہم کیسے سمجھیں؟ المرء مع من احب. قیامت والے دن بندہ کس کے ساتھ اٹھایا جائے گا؟ دنیا میں جس کے ساتھ محبت کیا کرتا تھا. خطرناک کہانی ہے. آخری آیت جو میں سناؤں گا آخری آیت لذت بن رہی ہے لگے ہاتھ بتا دوں. انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا الذين يقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه وهم راكعون. تمہارا دوست اللہ ہی ہے تمہارا دوست اللہ کا رسول ہی ہے اور تمہارے دوست ایمان والے ہونے چاہیے. وہ لگی ہاں تو مزہ دے جائے گی. میں نے اس لیے وہ آیت پڑھ دی. آئندہ اس کی صرف تلاوت کی جائے گی. فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَن تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِندِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ.
تو آپ دیکھیں گے ان لوگوں کو جن کے دلوں میں بیماری ہے کہ وہ ان کی جانب دوڑتے ہیں کہتے ہیں ہمیں ڈر ہے کہ ہم پر کوئی گردش آ جائے تو قریب ہے کہ اللہ کوئی فتح لائے یا اپنی طرف سے کوئی حکم تو وہ اس پر نادم ہوں جو وہ اپنے دلوں میں چھپائے بیٹھے ہیں.
منافق کی کہانی. مسلمانوں سے بھی تعلق یہودیوں عیسائیوں سے بھی تاکہ اگر ادھر کوئی حالات کی گردش بن گئی تو ان سے مدد لے لیں گے ادھر پریشانی ہوگی تو ان سے مانگ لیں گے. منافق کی حالت ہر ایک کی طرف منہ مارتا پھرتا ہے.
وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ.
اور ایمان والے کہتے ہیں کیا یہی ہیں وہ لوگ جو اللہ کے نام پر بھاری قسمیں
اٹھاتے تھے کہ بے شک وہ تمہارے ساتھ ہیں, ضائع ہو گئے ان کے اعمال تو وہ خسارہ ان کا مقدر ٹھہرا.
اللہ کی قسم ابو بکر, ہم تو تمہارے ساتھ حد ہو گئی ہے, پکے مومن رسول اللہ کے غلام کے. رب کائنات نے کہا یہی ہے وہ, قسمیں اٹھاتے تھے, اللہ کی قسم رسول اللہ کے ساتھ ہیں, اور دوستیاں لگا رہے یہودیوں کے ساتھ عیسائیوں کے ساتھ.
یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم.
اے ایمان والو, جو تم میں سے اپنے دین سے پھرے گا تو ان قریب اللہ ایسی قوم لائے گا کہ وہ ان سے محبت فرمائے گا اور وہ اس سے محبت کریں گے, مومنوں کے لیے نرم کافروں پر سخت, اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے ڈریں گے نہیں, یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہے عطا فرمائے اور اللہ وسیع علم والا ہے.
اللہ اکبر. تصویر دیکھو, سبق ختم ہو رہا ہے, دو آیتیں. تصویر دیکھو, جو مرتد ہو گیا یعنی رسول اللہ کو چھوڑ گیا, اسلام چھوڑ گیا, حضور کو چھوڑ گیا, مرتد ہو گیا, رب کائنات نے کہا جو مرتد ہو گیا جائے جہنم میں, دفاع ہو. بولا تو کیا فرمائے گا, میں جاتا ہے تو جائے, ہم ایک ایسی قوم اپنے محبوب کو دے دیں گے جو ہم سے پیار کرتی ہوگی, ہم اس سے پیار کرتے ہوں گے. رسول تمہارے محتاج نہیں ہے, دین تمہارا محتاج نہیں ہے, جاتے ہو تو جاؤ, اللہ اور بندے پیدا کر لے گا. بڑی سطح پر یہ اعلان تھا, بڑی سطح پر, رسول کی سطح پر. نیچے آ جاؤ, قیامت تک, پہلے زمانے سے لے کر آج تک, آج سے لے کر قیامت تک, رسول پاک علیہ السلام کا یہ فیض اہل علم کے ہاں چلتا رہا. شہر میں 10 عالم ہیں, دو بندے ایک سے ناراض ہو گئے, جاتے ہو تو جاؤ, اللہ ان دو کی جگہ 2-4 اور بھیج دے گا. دو سے ناراض ہو گئے, میری طرف آ گئے, تو اس عالم کے حق میں وہ جاتا تو جانے دو, اللہ تمہیں دو اور دے دے گا. اس سے ناراض ہوئے, ادھر چلے گئے, جاتے ہو تو جاؤ, اللہ انہیں 2-4 اور دے دے گا. ایسے قانون چلا ہوا, کیونکہ اللہ نے اپنا ہر گھر آباد کرنا ہے. آج تک ایسا نہ ہو سکا کہ ایک شہر کے سارے لوگ ایک ہی مسجد میں اکٹھے ہو جائیں, باقی مسجدیں خالی ہو جائیں, ایسا ہو ہی نہیں سکتا. لہذا اہل علم کے نام قرآن پاک کا پیغام. کوئی میں اس کو پتا کیسے, کس سینس میں لیتا ہوں. گاڑی کا ڈرائیور یہاں سے چلا, اس نے لاہور جانا ہے, راستے میں سٹے ہوتا ہے, ڈرائیور کو پتا ہوتا ہے جو اتر رہا ہے یہ اس نے دوبارہ چڑھنا ہے, لہذا آوازیں مارتا ہے, آؤ جی لاہور والے آؤ جی چلیں جی. جب تک ڈرائیور کو پتا ہوتا ہے اس نے واپس آنا ہے, تب تک آوازیں دیتا ہے. لاہور جا کر سارے اتر گئے, کسی کو آواز نہیں دیتا, پتا یہ اب گیا تو اب گیا تو اب گیا, اب نہ آتا. اہل علم کو بھی پتا ہوتا ہے کون بھاگا ہے, تو واپس آنے کے لیے بھاگا ہے, آ جائے گا. چھوٹی موٹی غلطی ہے, وہ آواز دیتے ہیں, پیارے ادھر آئے, کیا آیا تینو, ناراض نہ ہو, چھٹ. پتا ہوتا ہے جب تک, جب احساس میں یہ بات آ جائے, یہ تکبر کر کے بھاگا ہے, کوئی بھی عالم نہیں مناتا اسے, کوئی بھی عالم نہیں مناتا. ہر عالم کو اللہ نے علم کی غیرت عطا فرمائی ہوتی. وہ ڈرائیور کی طرح سمجھ آتا ہے یہ بھاگا تو بس بھاگنے کے لیے, کہا جانے دو, اللہ 2-4 اور عطا فرما دے گا. یہ وجہ ہے کہ قیامت تک ہر مسجد اللہ نے آباد فرمانی ہے. جو میں کہہ رہا ہوں انشاءاللہ عملاً آپ نے ایسا ہی پایا ہوگا, اور سب خطیبوں علماء کو پتا ہے ہوتا ایسے ہی ہے. دکانداروں کے ساتھ ایسا ہوتا, تاجروں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے, وکیلوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے, سیاستدانوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے. آج کوئی پپلیا ہے, کل کوئی لیگیا ہے, پرسوں کی پریگیا ہے تو پرسوں چری گیا ہے, چلتا ہے, ایسا چلتا ہے, ہر ایک کے ساتھ ایسا چلتا ہے, ادھر سے ٹوٹے ادھر بھاگے, ادھر سے ٹوٹے ادھر بھاگے. یہ انسانوں کا سرکل چلا ہوا ہے, یہ سب سے پہلے رسولوں کے ساتھ معاملہ ہوا تھا. میں جاتے ہیں تو جانے دے, اللہ اور دے دے گا. ایک بات تو یہ ہو گئی, دوسری بات اللہ اللہ لا یخافون لومت لائم, محبوب جاتے ہیں تو جانے دیں, دفاع کریں انہیں. جو مرتد ہو گئے کافر, ہم آپ کو ایسی قوم دیں گے جو جن کو ہم چاہیں گے وہ ہمیں چاہیں گے, ایک بات, اور دوسری بات وہ آپ سے شانہ بشانہ چلیں گے اور لوگ انہیں گالیاں بھی نکالیں گے تو پرواہ ہی نہیں کریں گے. سبحان اللہ, لا یخافون لومت لائم, کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے وہ ڈریں گے نہیں. پھر کہا ذالک فضل اللہ, یہ اللہ کا فضل ہے کہ ایسے لوگوں کو اللہ نے منتخب کر لیا جو مذہب کی نوکری کرتے ہیں اور کسی کی مخالفت سے نہیں ڈرتے, کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں گھبراتے, کہتے ہم کام کرتے رہیں گے کرتے رہیں گے کرتے رہیں گے, ہماری جزائیں تمہارے ہاتھ میں نہیں ہیں, ہماری جزائیں اللہ نے سرکار مدینہ کی وجہ سے قیامت کو عطا فرمائی.
والله واسع عليم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون
ترجمة میں خود کروں گا آخری آیت ہے وہ لوگ جو دوست بناتے ہیں اللہ کو اور اس کے رسول کو اور ایمان والے کو دوستی لگاؤ اللہ سے رسول سے ایمان والوں سے مولا ہوگا کیا
وَالَّذِينَ فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ
غلبہ تمہارا ہی ہوگا کیونکہ تم اللہ کی جماعت بن جاؤ گے ایک دورہ تفسیر جب ختم ہو جائے تو جمعے پر مجھے کہنا نہیں ہے کہ استاد طرزیں لا یہ تو آپ کو ذرا میں کہتا ہوں ذرا وقت زیادہ ہو گیا تو ذرا بیدار کرنے کے لیے ایک چسکا لگا لیتا ہوں طرز کا ویسے مجھے طرز شرزے نہیں آتی آپ ادھر نہیں ریکویسٹ کرنے کے استاد صاحب ذرا وہ طرز سناؤ نا اللہ اکبر صدق اللہ مولانا العظیم اللہ اکبر کل چونکہ